کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
اگر کسی شخص پر حج فرض ہو جائے مگر اس کی بیٹی جوان گھر میں ہو تو کیا اسے حج کرنے جانا چاہیے یا پہلے بیٹی کی شادی کرنی چاہیے؟
حج کی فرضیت کا ایسا ہے کہ جیسے حج فرض ہوا تو اب وہ فرض ادا کرنا پڑے گا۔ فقہ کرام نے جو ہے باتیں کی ہیں تو ان میں کہیں بھی آپ کو کتابوں میں، کسی کتاب میں کو نہیں ملے گا کہ پہلے جو ہے نا وہ بچی کا نکاح کر دیں یا یہ ادا کر دیں تو پھر جو ہے نا وہ حج پہ جائیں۔ ایک تو یہ، دوسرے کہ حج جو ہے نا یہ فرض شرعی ہے اور بچی کی شادی، ایک تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایک ہے کہ بچی کی شادی کر دیا، یہ کہ ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں یار ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم جو ہے نا راستے میں کوئی بھی چیز پڑی نا اس کو ہم اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں، یہ کوئی فرض شرعی تو نہیں ہے نا۔
صحیح۔
تو اب چونکہ اب جہاں یہ اس طرح کے فرائض آ گئے تو ایک شریعت کا فرض، ہم سر کہ جو شرعی فرض ہے نا فرض شرعی ہم اسی کو ترجیح دیں گے۔ البتہ فرض شرعی کی برکت سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔
واہ واہ مرحبا۔
کہ مسبب الاسباب وہی ہے۔ اب میں مثال دے رہا ہوں کہ کسی پر جو ہے وہ 2021 میں حج فرض تھا، اس کے پاس 5 لاکھ روپے تھے، ٹھیک ہے، کہ میں اپنی بچی کی شادی کروں گا۔ اب آج ہو گیا 10 لاکھ کا حج اس دور میں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس وقت شادی 5 لاکھ میں ہو جاتی تھی، اب شادی بھی 5 لاکھ میں نہیں ہوگی۔ اس وقت اگر حج ادا کر لیا ہوتا تو اس کی برکت سے یہ رستہ بھی حل ہو جاتا۔
سبحان اللہ۔
صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على۔
میرا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے الحمدللہ، اور میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس کو میرے یہی ہے کہ دل کوڑتا ہے کہ جب وہ اس طرف دنیا کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، رغبت ان کی ہوتی ہے، اور ان کے والدین کا بھی ذہن میں بنانے کی کوشش کروں گا، ان سے کہوں گا کہ وہ بچوں کو خرافاتوں سے بچا کر اس طرح کے مدنی مذاکرے اور علم دین کی محفلوں میں بھیجیں، اجتماعات میں دعوت اسلامی کے اپنے علاقے میں جو ہوتا ہے وہاں پہ شرکت کی، ان کو ذہن بنائیں بچوں کا، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کچھ علم دین سیکھ سکیں۔
تو یہاں پہ آ کے الحمدللہ بڑے جو ہم نیکی کے کام ہیں اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ میں نے یہاں خود محسوس کیا ہے کہ فیضان مدینہ آنے سے الحمدللہ مدینے کی یاد آتی ہے۔
الحمدللہ مدنی مذاکرے میں آنے کی سعادت ملی، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان تھا کہ یہاں پر آ کے آدمی جو ہے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، باہر رہتا ہے تو اس کو اپنے گناہوں کو یاد نہیں آتا۔ میں بہت تھوڑا پرانا اسلام بھائی، یہاں آتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ آتا رہوں، باہر جاتا ہوں تو دوبارا پریشانی میں مصیبت بچ جاتا ہوں۔ اور میں ابھی اسلام آئے تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں آتے رہے جتنا ٹائم ملتا ہے، حضرت فرماتے 10 منٹ 1 گھنٹہ، یہاں آئیں گے انشاءاللہ کام بنے گا۔
آج سب سے اہم جو بات سیکھنے کو ملی ہے وہ غصے کے بارے میں ملی ہے کہ انسان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور جو میرے لیے سننے نے ماشاء اللہ دعا بتائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماشاء اللہ اس کا میں نے پریکٹیکل کیا ہے اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، بندے کا غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ آج میرے کو سب سے امپورٹنٹ بات یہ سیکھنے کو ملی کہ پانی پلانا مطلب بہت بڑا صدقہ ہے، مجھے پہلے علم میں نہیں تھی، بہت اچھا فیل ہوا اور جستجو بڑھی ہے کہ مطلب ہر ہفتے آؤں میں۔
پانی ایک اللہ پاک کی نعمت ہے، اور ایف جی آر ایف جو کام کر رہی ہیں گرمی میں لوگوں کو پانی پلا رہی ہیں، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اور پانی پلانے سے انسان کے گناہ جڑتے ہیں، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ پانی پلانا چاہیے۔ امیر علیہ سنت یہی فرمایا کہ
وقتاً فوقتاً مدنی مذاکرہ یا اجتماعات میں جاتا ہوں، چونکہ یہ پرفتن دور ہے، اس دور میں دعوت اسلامی ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے، سنتیں سکھانا اور دین کی وہ باتیں جو شاید ہی کبھی سننے میں نہیں آتی تھی اب آ رہی ہیں۔
ہم مندروں سے سنتے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پر جہالت ہی جہالت ہے، لیکن جب دعوت اسلامی آئی الحمدللہ اب لوگوں آہستہ آہستہ شعور ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے ہم بھی جہالت میں تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ دین کیا ہے، غوث اعظم کون ہے، ہم تو بس بڑا پیر رہتے تھے کہ 11ویں بنانی ہے بس۔ تو الحمدللہ آستے آستے ہمیں ذہن بن رہا ہے، مسائل کا جامعہ کھل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت سامی استقامت عطا فرمائے.
الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے تمام مفتیان کرام اور علماء کرام آج اجتماعی مدنی مذاکرے میں فیصل آباد میں شریک ہوئے. بہت سی نئی باتیں سیکھنے کو ملی، بہت سے حکمت بھرے مدنی پھول ایسے ملے کہ جو شاید ہم نے پہلے نہ سنے ہوں، اور اسی طرح روحانیت کے اندر ایک بہترین اضافہ ہم سب نے محسوس کیا.
مدنی مذاکرہ جہاں پر عام مسلمانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، وہیں پر علماء کرام، مفتیان کرام، کوئی بھی عالم دین اپنے عمل میں پختگی چاہتا ہے، نیت کی درستی چاہتا ہے، تو وہ مدنی مذاکرے میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرے. انشاءاللہ العزیز اس کی برکتیں اپنے علم اور عمل میں یکساں محسوس کرے گا.
دارالافتاء اہل سنت فیصل آباد سے میرا تعلق ہے. آج مدنی مذاکرے کے اندر حاضری ہوئی ہے، جو اسلاف اولیاء کاملین کا، علماء کرام کا ایک طریقہ چلتا آ رہا ہے کہ بعض وہ نصیحت فرماتے ہیں، چونکہ نصیحت جو ہے یہ سنت انبیاء بھی ہے، تو نصیحتوں کا مجموعہ ایک مدنی مذاکرہ ہے. تو اس سے بڑھ کر اور کیسی تربیت ہو سکتی ہے ایک مرید کی، ایک ایسے فرد کی کہ جس نے ساحلین کو جوابات دینے ہیں.
امیر سنت کا بڑا خوبصورت ایک مدنی پھول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ احتساب نفس ہونا چاہیے کہ زندگی کا ایک قیمتی دن گزر گیا. الحمدللہ عزوجل آج مدنی مذاکرے کے اندر احتساب نفس کا موقع ملا. امیر اللہ سنت دامت برکات مولا علیہ اپنے عمل کے ذریعے ہم میں سے ہر ایک کی تربیت فرماتے ہیں کہ کس نے اپنے شعبے کے اندر کس انداز سے کام کرنا ہے.
آج الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت فیصل آباد سے مفتی نے کرام اور علماء کرام نے شرکت کی، اور امیر اللہ سنت کے مدنی مذاکرے سے خوب فیضان حاصل کیا. اور الحمدللہ یہ نیت ہے دارالافتاء اہل سنت فیصل آباد کے علماء کرام کی کہ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی یہاں اجتماعی مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے. امیر اللہ سنت سے یہ عرض ہے کہ ہمارے لیے دعا بھی فرما دیجئے، اور انشاءاللہ تعالی یہ عزم رکھتے ہیں کہ مہینے میں کم از کم ایک بار اجتماعی طور پر سب دارالافتاء اہل سنت فیصل آباد کے افراد یہاں فضان مدینہ میں حاضر ہو کے شرکت کیا کریں گے.
تقریباً 53 سال عمر ہو گئی ہے، ہم نے ادھر آ کے غسل کے فرائض، بسر نماز کے فرائض، نماز پڑھنے کا طریقہ، صحیح طریقہ، تلفظ، یہ بہت کچھ الحمدللہ ہم نے نا 2-3 ماہ میں سیکھا ہے.
پھر مذاکرہ میں میرے اہل سنت میں پانی پینے کا طریقہ بتایا کہ سیدھے ہاتھ سے پینا ہے، بیٹھ کر پینا ہے، اجالے میں دیکھ کر پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کر پینا ہے، اور 3 سانس میں پینا ہے.
مدنی مذاکرے کے اندر بہت سارے مدنی پھول دیے گئے. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ میں کوئی بھی مدنی مذاکرہ نہ چھوڑوں تاکہ میں علم کے خزانے سے محروم نہ ہو جاؤں.
پیر صاحب نے آج غصے کے بارے میں بہت سارے مدنی پھول عطا فرمائے. میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ دیکھا کروں گا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ابھی مدنی پھول دے رہے تھے سائیں بھائی، تاثرات انہیں بیان کر رہے تھے. اس میں ایک سائیں بھائی نے 6 آداب کا تذکرہ کیا پانی پینے کے، آخری بھول گئے. میں نے کہا وہ پورا کر دوں میں. پانی بیٹھ کر، اجالے میں دیکھ کر، سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر، بسم اللہ پڑھ کر، 3 سانس میں پینا ہے، یہ ہو گئے 5. آخر میں الحمدللہ کہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس شخص پر اس کی دنیا یا دین کے معاملے میں کوئی تنگی آ جائے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھے. کیونکہ اللہ پاک حیا فرماتا ہے کہ اپنے بندے کی ضرورت کو چھوڑ دے جب وہ اپنی دعا اور مجھ پر درود پاک کے درمیان اپنی ضرورت کا سوال کرے، چاہے درود پاک سے پہلے سوال کرے یعنی مانگے یا بعد میں. اللہ پاک کی دیکھیں کتنی کرم نوازی ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. یہ روایت نقل کر کے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد عزت و منزلت اور محبت کی وجہ سے ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی ہے، ان پر درود شریف پڑھنا جو ہے یہ مطلب بہت مفید ہے. اور اگر درود شریف پڑھ کر ہی دعا کرے اپنی پریشانی دور ہونے کے لیے، تنگی منی پریشانی مصیبت مشکل، تو یہ انشاءاللہ حل ہو جائے گی. ہر مرض کی دوا درود شریف، دافع ہر بلا درود شریف، ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئی اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج معاشرے کے اس طبقے کا مدنی مذاکرہ ہے کہ بادشاہ کو بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، فقیر کو بھی، وزیر اعظم کو بھی، اور عام رعایا کے فرد کو بھی، سب کو ضرورت پڑتی ہے. یہ وہ طبقہ اور سب ان کے وسیلے سے بڑی نعمتیں کھاتے ہیں، اور وہ ہے گوشت فروش. میں نے جس طبقے سب بھی گوشت کھاتے ہیں، بلکہ اب تو مشہور ہو گیا کہ گوشت کھانے والے مسلمان. بہرحال گوشت بہت بڑی نعمت ہے اور انشاءاللہ جنت میں بھی کھائیں گے، ان گوشت فروشوں کے ساتھ مل کے کھائیں گے انشاءاللہ. یہاں یہ نعمت جنت میں ملے گی گوشت اللہ کی رحمت سے. تو ماشاءاللہ یہ بڑا اہم طبقہ معاشرے کا، ہمارے اہم افراد آج ان کی تو مصروفیات کے دن آج کل بڑھ گئے ہیں. کوئی مویشی بیچ رہا ہے تو کوئی جانوروں کی خرید رحم لگا ہے، کوئی اپنے کیٹل فارم سجا رہا ہے، تو کوئی وہ چھڑیاں تیز کر رہا ہے، قربانی کے دن آ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ پھر بھی ٹائم نکال کر ایک تعداد جو ہے عالمی مدینہ مرکز فضان مدینہ میں جمع ہو گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں ظاہر ہے جن کو اللہ اور رسول سے محبت محبت ہے. محبت نہ ہوتی تو کیوں آتے؟ دین سے محبت، دین کا درد، اسلام کی محبت ان کو کھینچ کر مسجد میں لے آئی اللہ کی رحمت سے. اور اللہ کرے یہی ہمارا لاسٹ اسٹاپ ہو، اب بھاگ کر ہم گناہوں کے اڈے کی طرف نہ جائیں، بس پانچوں ٹائم مسجد میں آئیں، نمازیں پڑھیں، دین کا کام کریں، سنتیں سیکھیں، حلال روزی بھی کمائیں. گوشت فروشی یہ بھی کوئی مطلب برا پیشہ اس کو نہیں کہا گیا، بلکہ بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی یہ پیشہ کیا ہے گوشت فروشی کا، گوشت بیچنے کا، جن میں حضرت ابو عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یہ گوشت فروشی کا کام کرتے تھے. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ وہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ایک کی نشست میں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جنت کی بشارت دی تھی، جن میں 4 یار بھی شامل تھے اور مزید 6 صحابہ تھے جن میں یہ بھی تھے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، جو جن کا کام گوشت بیچنا تھا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ شریف میں بازار بقیع، بازار ہوگا اس دور میں بقیع شریف کی نسبت سے، تو بازار بقیع میں صرف ایک ہی مذبح خانہ سلاٹر ہاؤس تھا جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں تھا، جس سے لوگ گوشت خریدتے تھے. حوالہ مناقب امیر المومنین عمر بن خطاب لابن جوزی رحمت اللہ علیہ صفحہ 60. اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عمیر بن قریش رضی اللہ عنہ یہ دو صحابہ بھی گوشت فروشی کا کام کرتے تھے، گوشت بیچا کرتے تھے. حوالہ التراتیب الاداریہ اردو صفحہ 619. میرا آقا حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح رضویہ شریف میں، ایک آپ کو سوال کیا گیا کہ ایک حافظ قرآن قصاب یعنی گوشت فروش ہے، امامت کرتا ہے، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ الجواب، قصاب یعنی گوشت فروش ہونا کوئی معنی ہے امامت، یعنی امامت سے رکنے والا کام، یہ امامت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. متعدد اکابرین یعنی کئی بزرگوں نے یہ پیشہ کیا ہے گوشت بیچنے کا. ہاں اگر جماعت والے اس سے نفرت کرتے ہوں اور اس کی امامت کے باعث جماعت میں کمی آ جاتی ہو تو اب دوسرا امام سنی صحیح العقیدہ قابل امامت موجود ہو تو اس دوسرے کی امامت اولا یعنی بہتر ہے. حوالہ فتح رضویہ شریف جلد 6 صفحہ نمبر 604. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا اب کوئی سا پیشہ ہو، مسلمان ہر فیلڈ میں مسلمان ہوتا ہے، یعنی گوشت بیچ رہا تو کچھ اور ہو گیا، مچھلی بیچتا ہے تو اب کسی اور کلر کا مسلمان ہو گیا. ہم نے کلمہ ایک ہی پڑھا ہے سب نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہم لوگ، ہے نا؟ تو یوں مطلب ہم جو ہیں وہ جس پیشے میں ہوں جس کام میں ہوں ہم اس میں بحیثیت مسلمان ہوں، ہم نے وہی کام کرنا ہے کہ جس میں اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ پائی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جیسے کہ ابھی ماشاءاللہ ہماری نگران شورا حاجی عمران نے نماز وغیرہ کے تعلق سے بہت کچھ بتایا، تو واقعی نماز کی تو ایسی پابندی کرنی ہے، ایسی پابندی کرنی ہے کہ شیطان کو بھاگتے بنے. نماز یہ سب سے اہم عبادت ہے. اللہ پاک کے پیارے پھر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات یعنی چھٹکارا ہوگی، جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا نہ دلیل اور نہ نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. کتنی خوف کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے، اور تو ہم ان کے ساتھ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ اٹھیں. کاش نہ کہ فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف جیسے کفار کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور ہمارا اٹھنا ہو. یہ بے نمازی کے لیے یہ خطرناک مطلب معاملہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ، جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو ان کے ساتھ اٹھے گا، معاذ اللہ، یعنی ان کے ساتھ حشر ہوگا نا، اٹھے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو کر اٹھے گا، نا ان کے ساتھ اٹھے گا، بعد میں وہ جو بھی اس کے ساتھ ہونا ہوگا وہ ہوگا، لیکن ان کے ساتھ اٹھنا کتنا خطرناک ہے، ایک مسلمان کے لیے بڑی ذلت کی بات ہے، اور اس میں کیا کیا رسوائیاں ہوں گی وہ رب جانے. حضرت امام محمد بن احمد زہابی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں بے نمازی کو ان چار یعنی فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز ترک کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں. تو اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر، کافر بزنس مین ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا. تو ظاہر گوشت فروش میں تاجر ہوتے ہیں، تاجر ان بزنس مین بیچتے ہیں، بیچنے والا، تو ان کو بہت ڈرنا چاہیے. یہ ابی بن خلف یہ بہت خطرناک کافر تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت برا دشمن تھا. تو یہ کہ ہم تو دشمنوں کے دشمن مصطفیٰ کے سائے سے بھی دور ہیں، تو آقا کے غلام ہیں، ہمیں کسی دشمن مصطفیٰ سے کیا لینا دینا. تو ان کے ساتھ ہم نہیں اٹھیں گے، ہم غلامان مصطفیٰ کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ، ہم نے نماز کی ہر حال میں پابندی جاری رکھنی ہے انشاءاللہ کریم. ہو گیا تجھ سے خدا ناراض اگر قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر، عمر میں چھوٹی ہے اگر کوئی نماز جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز. تو یہ جو میں نے اس حدیث پاک کی شرح بیان کی تو اس کا حوالہ ہے کتاب الکبائر صفحہ 21. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا تو ہم چونکہ مسلمان ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور آخری وقت بھی ہم مسلمان ہی ہوں اور کلمہ ایمان کے ساتھ محبوب کے جلووں میں، کاش مدینے میں اور گنبد خضرا کے سائے میں جام شہادت پی کر ہم جنت البقیع کی طرف بڑھیں اور جنت البقیع میں ہماری قبر بنے، اے کاش محبوب کے قدموں میں سبز سبز گنبد کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں، آمین. اور جنت الفردوس میں بھی اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کا پڑوس عطا کر دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب میں کچھ نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ بعض وہ گناہ، یعنی ہر شعبے میں گناہوں کا سلسلہ تو تقریباً داخل ہوا ہوا ہے، جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، بے ایمانی عام طور پر اس کو بولتے ہیں، دھوکہ دینے کو بے ایمانی کرنا بولتے ہیں، دھوکہ دینا، دکھانا کچھ، دینا کچھ، ڈنڈی مارنا، ڈنڈی مارنا اس کو بولتے ہیں، یعنی کم تولنا، ایک کلو کسی کو دینا ہے تو وہ جھٹکا مارا. ابھی کم تولنے کی آئیڈیاز ہوتی ہیں جس سے کہ یوں کر کے، پہلے یہ ترازو آتا تھا ہاتھ کا، اب شاید اب نظر نہیں آتا، گاڑیوں ٹھیلے والے کرتے تھے نا، یوں یوں کر کے وہ، یوں کر کے عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، وہ یوں کر کے وہ اس کی زبان اس کو بولتے ہیں ترازو کی، وہ نکال دیتے اس طرف، جیسے ایسا لگتا کہ جھکتا ہوا تولا، یا یوں فوراً اٹھا لیتے یوں کر کے ڈال دیتے تھے، جھکتا ہوا تولا بھی بہت بہت یوں آدمی متاثر ہو، لیکن اب سمجھدار ہوتے سمجھتے تھے کہ اس نے اسی میں ڈنڈی مارنا، ڈنڈی مارتے. یا یہ گوشت فروشوں کو بھی دیکھا میں کہ وہ گوشت دیتے وقت جو ترازو، اب خدا جانے کون سے ترازو ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا اس کی بات کرتا ہوں، وہ گوشت کو جیسے ایک باٹ رکھے ہوئے ایک ترازو کے پلے میں، ایک جگہ پر، ایک جگہ اس میں گوشت تولنا ہے، یہ گوشت کو مارتے تھے زور سے، زور سے ٹک ٹک، دیکھنے والے یہ سمجھے پورا ہو گیا، پورا نہیں ہوتا تھا، وہ چوٹ سے وہ مطلب لگتا تھا کہ پورا ہو گیا. تو یہ بندہ نہیں دیکھتا، نہیں رب تو دیکھتا ہے، اس نے کتنی بوٹیاں کم دی ہیں، ان بوٹیوں کے بدلے کتنے انگارے آگ کے تیار ہو رہے ہیں، یہ بندے کو نہیں پتا. تو بہرحال یہ کہ ہمیشہ پورا تولنا ہے، اور یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جو رواج ہو نا اس رواج سے ہٹ کر ہڈی چھچڑے اس میں گوشت میں نہیں رکھنے، یہ بھی بہت ہے ہمارے یہاں، وہ ہڈیاں جو مطلب پھینکنے کی ہوتی ہیں وہ چھپا کر گوشت میں، جو ریٹیلر ہوتے ہیں، جو ہول سیلر ہوتے ہیں نا، ان میں تو پھینکنے کی ہڈیاں موجود ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے پیس تلتے ہیں، تو وہ اس کا رواج ہے اس میں ہوتی ہے. اس میں جو ایک کلو، آدھا کلو، پاؤ کلو جو گاہک لیتا ہے اس میں جو مخصوص ہڈیاں ہوتی ہیں. اب عرف بدل رہے، کچھ عرف بدلے، جیسے کہ پہلے یہ دستی کی چوڑی ہڈی ہوتی تھی، یہ پہلے یہ گوشت فروشوں میں یہ بات تھی، اب سیاڑے ہو گئے، پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اس سے جادو ہوتا ہے، تو یہ گھبرا کر نکال دیتے تھے اور ٹکڑے کر کے پھینکتے تھے اس کو، یہ دیکھا ہے میں نے، اب سیاڑے ہو گئے، اگر نہیں یار اس تو وزن بنتا ہے اس کا، تو اب یہ اس کو گوشت میں وزن میں چلا رہے ہوتے ہیں. اب اس کا رواج وارل میں نے نوٹ کیا کہ اب ہو گیا ہے کہ یہ اب نہ کوئی گاہک اس پر اعتراض کرتا ہے، اور بیچنے والے نیو جنریشن کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس سے پہلے بولتے تھے کہ جادو ہوتا ہے، تو یہ یوں کرتے تھے. اچھا پھر بعض ہڈیاں اب بھی پھینکی جاتی ہیں، جیسے گول ہڈی، یہ گولے کی قرآن کے، وہ پھینکنے کا تو ہم نے بچپن سے رواج دیکھا ہو، اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ اب تول میں دے دیتے ہیں. اچھا دوسرا حرام مغز، جس کا کھانا ہی حرام ہے، وہ بھی اب تول میں جا رہا ہے. پہلے گوشت فروش مطلب جو ہوتے تھے نا، وہ یا تو ماہر زیادہ ہوتے تھے، وہ دو پیس اس طرح وہ ریڑھ کی ہڈی کو چیر کے کرتے تھے کہ پھر وہ یوں چھری کی نوک سے وہ فوراً نکال لیتے تھے حرام مغز، اب پھینک دیتے تھے. اب یا تو یہ نیو جنریشن کو یہ فن نہیں آتا, یہ نکالتے نہیں ہیں. جو جنرل بات جو دیکھ رہا ہوں پکے ہوئے میں بھی سالن میں ہوتی ہے وہ حرام بخش, اور لوگ اس کو ملائی سمجھ کر یا نلی کا گودا سمجھ کر بیچارے یہ کھاتے ہوں گے, اور یہ کھانا حرام ہے. اور سارے سالن شوربے میں بھی اس کے زہرے کا سرات تو سرایت کریں گے, یہ پکے گا سب میں. تو یہ ہوتا ہے آج کل, تو اس کی پریکٹس کرنی چاہیے, یہ ضروری ہوگی. یہ حرام چیز ہے, عوام کو نہیں پتا, ہم ان کو کھلا دیں, یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے نا. اور اس کے بیچنے کی اجازت ملے گی کیسے گوشت کے ساتھ, جبکہ گوشت کا یہ وہ حصہ جس کو پھینکنا ضروری ہے. تو اس کو چیرنے کی پریکٹس کریں, نہیں آتا تو بیچ میں وہ جو دو دستیوں کا وہ آدھا حصہ ہوتا ہے جانور کا, اس کو کھڑا کر کے گردن بچھا کے وہ کر لیتے ہیں ماہرین جو ہوتے, یا جان بوجھ کر نہیں کرتے پتہ نہیں, تو بیچ میں وہ کر کے وہ ممکن ہے. یہ گردن کا بھی اس طرح کرنا ہوگا, گردن میں بھی حرام بخش, گردن سے لے کر ریڑھ کی ہڈی کے اینڈ تک یہ حرام مغز کی وائٹ ڈوری ہوتی ہے, ایک سفید ڈوری, یہ نکالنا ضروری ہے. مہربانی کر کے اس کو نکال دیا گیا, اس میں وزن زیادہ نہیں ہوتا, بس تھوڑی شاید سستی یا توجہ نہ ہونا. یہ مزید یہ کہ یہ زیادہ ہڈی اگر ڈالی نا ضرورت سے زیادہ جو پھینکنے کا عرف ہے, تو یہ دھوکا ہے, یہ دھوکا ہے, اور اس کے بدلے میں جو پیسے لیے یہ بھی ناجائز ہو گیا نا, گناہ ہو گیا. ایک دھوکے سے آپ نے دیا اس کو, اس غریب کو پتا نہیں, اور وہ بوٹی کے پیچھے چھپا دیتے ہیں. بیچنے کا طریقہ بھی ہے کہ شروع سے ہڈی والا گوشت بیچا جاتا ہے, تو یہ جو سیانے لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ گوشت سب سے آخری میں لینا چاہیے اور بچا ہوا, اور سبزی سب سے پہلے لینا چاہیے, کہ سبزی شروع میں تازہ تازہ ہوتی ہے, بعد میں تھوڑا دھوپ لگتی ہے چھٹی ہو جاتی ہے, تو پھر وہ تھرڈ کوالٹی یا بی کوالٹی کی رہ جاتی ہے سبزی. یہ اور گوشت چونکہ شروع میں ہڈی کا بکھرا ہوتا ہے ہڈی والا, آخر میں وہ بوٹے رہ جاتے ہیں, تو گوشت اچھا ملے گا آخر میں. یہ سمجھدار لوگ تو اس طرح کی بات کرتے ہیں جو سمجھ میں آتی ہے. خیر جو بھی ہو, عرف سے ہٹ کر, عادت سے ہٹ کر ہڈی گوشت میں نہیں ڈالیں. آپ کتنے کمال ہو گئے یار, کما کما کے پھر رکھو گے کہاں, ڈالو گے کہاں, یا ڈاکٹر کی تیجوری میں ڈالو گے؟ نہیں, ڈاکو کو دو گے, ڈاکو سے لڑو گے؟ ارے بھائی ڈاکو سے, ہمارا ایک پولیس والا تھا ہمارے پاس ہوتا تھا, وہ بیٹھا تھا گھر کے باہر, ڈاکو آ گیا موبائل دو, اب پولیس والا تھا وہ, پولیس والا کا ہی کوئی ڈر ہے, اس نے کوئی سمجھے تو جواب دیا, انہوں نے فائر کیا, بھاگ گئے, پولیس والا شہید ہو گیا. تو یہ اب ڈاکو تو تھوڑی کوئی کہ آپ کے گھر میں چھری رکھی ہے اس سے ڈر جائے گا. اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کرے, ہم سب کی حفاظت کرے. تو یوں میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں کہ اب زیادہ اگر حرام کا کیا تو جمع تو ہو سکتا ہے ڈاکو لے جائے, ڈاکٹر لے جائے, کوئی بھی ہو, کچھ بھی نہیں لے گیا, اور لے بھی گیا تب بھی گناہ معاف نہیں ہوگا حرام لینے کا. ہاں وہ اس کے جو بھی توبہ تقاضے اس کے جو بھی ہیں وہ سب پورے کرنے تو آئیں گے, دنیا میں نہیں کریں تو آخرت میں پھر اس کا جو بھی ہوگا اللہ پاک اپنے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھے. تو اس لیے مطلب حلال کھانا ہے, تھوڑا کھانا ہے, تھوڑے کھانے میں برکت ہے, حلال کا تھوڑا کھانا ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ بزرگ کا قول نقل کرتے احیاء العلوم میں کہ حلال کا پہلا لقمہ منہ میں رکھا, پیٹ میں جانے سے پہلے پہلے اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حلال کے لقمے میں اتنی برکت ہے, اور حرام کا لقمہ توبہ توبہ, حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ کی تمام فرشتوں کی اس پر لعنت پڑتی ہے, اور اگر اس کے پیٹ میں ہوتے ہوئے وہ لقمہ یہ مر گیا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کو. تو جو بھی ہم کھاتے ہیں نا, یہ ذہن میں رکھیں, جو بھی کھاتے ہیں یہ ہمارے بدن کا حصہ بنتا ہے, ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے. ہم کیسے اتنے بڑے ہو گئے؟ ہوا کھا کر تھوڑی بڑے, غذا کھا کر بڑے ہوئے نا, دودھ پیا, کھانا کھایا, روٹی کھائی, گوشت کھایا, تو یوں ہمارا بدن یہ بڑھتا چلا گیا. تو یہ ہم حرام کھائیں گے تو یہ ہمارے بدن میں یہ خرابیاں بدن کے حساب سے یہ اندر داخل ہوں گی. اسی لیے وہ جیسے کہ جو حرام جانور ہیں مثلاً وہ خنزیر ہے, سور, لوگ سمجھتے ہیں 40 دن کی زبان نپا ہو جاتی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, نہ وضو ٹوٹتا ہے, قرآن کریم میں خنزیر کا تو نام لکھا ہوا ہے. تو اس لیے مطلب ہمیں حلال کھانا ہے, اپنی اولاد کو حلال کھلانا ہے, جمع بھی کرنا ہے مدینے جانے کے لیے تو حلال جمع کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ وہ پیسہ کس کام کا ہے جو سفر مدینہ میں کام نہ آئے، جو حج کے لیے رکاوٹ بنے، ایسے پیسے اپنے کو نہیں چاہیے. ہمیں پیسے وہی چاہیے جو اللہ اور رسول کی راہ میں خرچ بھی ہوں اور دل کھلا ہوا ہو. اللہ کرے. ورنہ ابھی قارون کا بھی تذکرہ سنا، قارون مشہور کیوں ہے؟ کنجوسی کی وجہ سے مشہور ہے کہ اس نے مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، زکات دینے سے انکار کیا وغیرہ، تو وہ زمین میں دھس گیا اور اب تا قیامت دھستا رہے گا. اس کا خزانہ اتنا تھا کہ 40 آدمی اس کی چابیاں اٹھاتے تھے، اس کے خزانے اس طرح، اور وہ چابیاں اس طرح کی ہوتی تھیں. تو یوں سارا خزانہ اس کے سر پر ہے اور دھستا جا رہا. کیا کام آیا خزانہ؟ تو بس جو بھی ہو اپنے پاس حلال حلال حلال، ایک ذرہ بھی حرام نہ ہو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو قصاب گوشت کے ساتھ ایسی ہڈیاں تولے کہ عموماً ان ہڈیوں کو گوشت کے ساتھ تولنے کا رواج نہ ہو تو وہ بھی متففین فی الوزن، یعنی تول میں کمی کرنے والوں کے زمرے میں آئے گا. حوالہ احیاء العلوم اردو جلد 2 پیج نمبر 303. اچھا اب یہ کہ متففین، متففین یہ کیا ہے؟ تو یہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام ہے جس میں ڈنڈی مارنے والوں کا، وزن میں کمی کرنے والوں کے انجام کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں. چنانچہ اللہ پاک پارہ 30 سورہ متففین میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے، قیامت کے روز، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. تو یوں مطلب کم تولنے والوں کو اپنا انجام پر غور کرنا ہے وقت، ورنہ بہت زیادہ ہو جائے گا. باقاعدہ اس قوم کا انجام بھی بیان ہوا ہے تفسیروں میں، جو قوم وزن صحیح نہیں کرتی تھی اور کس طرح یہ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے. تو اللہ پاک ہمیں بربادیوں سے، ہلاکتوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. ہم لیتے ہیں تو پورا وزن لینا پسند کرتے ہیں، بلکہ جی چاہتا ہے کہ کچھ زیادہ مل جائے تو اچھا ہے، اور ہم دیں تو اپنے ہی بھائی کا گلا کاٹیں اور اس کو کم وزن میں دیں، دھوکہ دیں اس کو. بعض لوگ تو سمجھتے بھی ہوتے ہوں گے پھر بھی دھوکہ کھا جاتے ہوں گے ڈر کے مارے. روب بھی ہوتا ہے نا گوشت فروشوں کا بعض اوقات، یہ بھی یہ دوسرا نقصان ہے کہ کوئی سمجھانے والا جس کو نہ ہو تو اس کے لیے مزید ہلاکت ہے کہ ڈرے اس سے کہ سمجھائیں گے تو گلے پڑے گا بھی. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہماری شان یہ ہونی چاہیے، قرآن کریم نے ہماری شان یعنی جو بیان کی، خاص کر تو خیر صحابہ کرام کے بارے میں اور خصوصاً رحماء بینہم، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ خصوصیت کے ساتھ اور عمومیت کے ساتھ سب صحابہ، اور پھر یہ ہمارے لیے بھی سمجھو بیان ہے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی مہربان. تو ہم مطلب یہ ہے کہ آپس میں جو مسلمان ہیں ایک دوسرے پر مہربانی کریں، نہ کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹیں، ایک دوسرے کو لوٹیں، ایک دوسرے کی جان مال کو نقصان کریں. اور یہ نہیں ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام بھلائی کرنا ہے، خیر خواہی کرنا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی معنی دوسرے کی بھلائی چاہنا، دوسرے کا یعنی بھلائی چاہنا، خیر خواہی معنی بھلائی چاہنا، یعنی اچھائی چاہنا. تو ہم ایک دوسرے کی اچھائی چاہیں، برائی نہ چاہیں، ورنہ یہ کہ اس کے حق میں ہو سکتا ہے کہ اچھائی ہو جائے اور ہمارے حق میں برائی ہو جائے، اور عارضی طور پہ ہم کو پتہ نہ چلے اور بعد میں اللہ نہ کرے اپنا کنڈا ہو جائے، دنیا بھی جائے آخرت بھی ہاتھ سے جائے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. آج جوانی ہے، جوانی کی مستی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر آخر زندہ بچی بھی گئے تو بڑھاپا ہے، بڑھاپا سارے نشے جوانی کے اتار دیتا ہے. بالکل، جس کو جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کتنے بیس سو ہوتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کر ہی نہیں سکتا، پیسے کوئی چک نہیں مار سکتا. پیسے ہیں لیکن اس کی پرہیزیاں ایسی چل رہی ہیں، شوگر اس کو بعض اوقات آ جائے گا، کولیسٹرول لیول اس کا ہائی ہو جائے گا، اور کسی کو ہارٹ بیٹ بڑھ رہی ہے تو کسی کو دل کی دھڑکن کم ہو رہی ہے تو کسی کو شوگر، تو کسی کو مطلب بی پی ہائی، تو لو، تو پتہ نہیں ایسی ایسی بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں بعض اوقات بڑھاپے میں. یہ بڑھاپے میں کمزوری ہوتی ہے، امیون سسٹم، مدافعت کی طاقت ہے یہ کم ہو جاتی ہے، تو مختلف بیماریاں جو ہے یہ حاوی ہو جاتی ہیں اور اس کو مطلب یعنی کہ دباتی رہتی ہے. تو وہ سارے بیچارہ کسی کو بولتا نہیں ہے، کیا بول کے کیا کرے گا، کوئی ٹھیک تو کر نہیں دے گا. تو یوں اپنی میں پھر اگر وہ سمجھدار ہے، اللہ اس کو توفیق دے گا، تو اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، وہ میں نے تو جوانی کی مستی میں یہ کیا وہ کیا، اس کو مارا اس کو توڑا، اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ان کا بھی نہیں ہلا سکتا، طاقت ہی نہیں ہے. اب کسی کو ماروں گا تو میرا ہاتھ ٹوٹے گا، پہلے تو میں دانت توڑ دیتا تھا، اب تو کسی کو ماروں گا تو اپنی انگلیاں ٹوٹیں گی، طاقت ہی نہیں ہے. تو اس کو مطلب یہ کہ ندامت اگر ہوتی ہے اور وہ گناہ سے سچی توبہ کرتا ہے اور جو بھی اس پر تقاضے ہیں، جو ازالے بنتے وہ سب ادا کرتا ہے، جن بندوں سے لوٹا کھسوٹا ان کو لوٹاتا ہے یا معاف کروا لیتا ہے، مارا پیٹا ان سے معاف کروا لیتا ہے، یہ تو حقوق کی بات ہے، یہ خالی توبہ سے معاف نہیں ہوتے، ان کی تلافی بھی ضروری ہوتی ہے، ان سے جو بھی اس کا جو بھی نقصان ہوا وہ پیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں حقوق کی بات بندوں کے حقوق میں یہ خیال رہے. اور نمازیں کسی نے قضا کی، اب بولے میں توبہ کرتا ہوں آئندہ پڑھوں گا، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے اس کو، کہ کم از کم قضا کا وبال تو ابھی اس کا دور ہوا جو اب ہونے کی تھی اگر نہ پڑھتا تو. لیکن جو گزشتہ نمازیں یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتی، توبہ تو کرنی ہے، جان بوجھ کر اگر قضا کی ہے تو شرعی کوئی مجبوری نہیں تھی، ایسی مجبوری نہیں تھی جس کو اسلام مجبوری تسلیم کرے، تو ورنہ توبہ بھی فرض ہے، توبہ بھی کرے اور قضا بھی کرے اس کی، تب جا کر یہ اپنے اس فرض سے وہ ادا ہوگا، سبک دوش ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دھوکہ دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب اس میں جو لکھا کہ بلکہ کچھ دن جہنم کا عذاب چکھ لینے کے بعد جنت میں جائے گا، تو یہ اس کی شرح ہے، یہ درست شرح حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے. اچھا یہاں کوئی یہ ذہن بنا لے کہ چلو کچھ دن عذاب ہوگا نا یار، جہنم تو جائیں گے وہ تھوڑا برداشت کر لیں گے، تو ابھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا. یہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا. اللہ کا عذاب ہلکا نہیں ہے، خدا کی قسم، ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے لیے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی مار پیٹ کے مطابق نہیں ہے، وہ عذاب بہت سخت ہے. یعنی حدیث پاک میں یوں سمجھایا گیا ہمیں کہ اگر جہنم کو سوئی کی ایک نوک کے برابر کھول دیا گیا تو اس کی گرمی اور اس کی تپش، اس کی ہیٹ، حرارت اور اس کی بدبو سے دنیا کی ساری مخلوق مر جائے، وہ ایک سوئی کے. اچھا جہنم کا ہے برابر کی گلی میں، کیا چھت کے اوپر ہے؟ نہیں، ساتویں زمین کے نیچے ہے ایک روایت کے مطابق. ہم نے تو پہلی زمین ہی نہیں دیکھی ابھی کہ کتنی موٹی ہے نا، تو اس کے نیچے پھر زمین، پھر زمین، پھر زمین، تحت الثرا، ساتوں زمین کے نیچے. تو جہنم اتنی نیچی ہے، اور سوئی کی نوک یہ کتنی باریک ہوتی ہے، تو جو اس کی تپش پوری دنیا برداشت نہیں کر سکے گی. تو اندر جائے گا وہ، اس کا حال کیا ہوگا؟ بولے میں برداشت کروں گا چند روز عذاب، معاذ اللہ. جو پینے کے لیے لکوڈ مشروب دیا جائے گا جہنمی کو، اس کا ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دیا جائے، پانی کا بھرا ڈول انڈیل دیا جائے، تو روایتوں میں کہ وہ دنیا کی ساری معیشت یہ کھیتیاں باغات روزیاں کارخانے یہ ساری معیشت تباہ ہو جائے, کھانے کے لیے دانا بھی نہ بچے, سب برباد ہو جائے. اللہ کے عذاب کو کبھی بھی یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ یار بعد میں جنت تو جائیں گے نا, کبھی بھی یہ ذہن نہیں بنانا, بلکہ اللہ پاک سے پناہ مانگنی کے موڑا. میں بہت کمزور بندہ ہوں, ایک لمحے کے کروڑ میں حصے کے لیے بھی, ایک سیکنڈ کے ارب میں خرب میں حصے کے لیے بھی میں تیرا عذاب نہیں سہ سکوں گا, مجھے معاف کر دے, مجھے بے حساب اپنی جنت میں اپنے حبیب کے قدموں میں پہنچا دے. یہ بس یہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے, عاجزی کرتا رہے, کیونکہ وہ اپنے معافی جو مانگنی ہے اللہ سے معافی مانگ توبہ کرتے ہیں, تو معافی گیٹ جو ہے نا وہ نیچے سے نیچے وہی جھک کے اس میں جانا ہے, یوں کر کے جائیں گے سر ٹکرائے گا پھٹ جائے گا. تو اس لیے اللہ کے سامنے جتنی ہم عاجزی کریں گے تو انشاءاللہ اتنا ہی بیڑا پار ہوگا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندی اونچائی عطا فرماتا ہے. حرام روزی کے بارے میں ایک اور بڑی دردناک روایت ہے, قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر ایک شخص کے بیوی بچے وغیرہ فریاد کریں گے, اے ہمارے رب اس شخص سے ہمارا حق لے کر دے, کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور یعنی دینی چیزوں کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا, جو ڈنڈی مارتے ہیں, گوشت میں ہڈیاں ضرورت سے زیادہ ڈال کر چھپا کر ٹکا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ابھی تو گوشت میں پانی ڈالنا اور پھونک مار کے رانے پھلانا, پھیپھڑے پھلا کر خوبصورت بنانا, ابھی یہ باقی ہے سب, یہ بھی اس میں شامل دھوکہ, جو بھی دھوکے کی چیزیں, تو وہ ہمیں علم نہیں تھا, یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا. پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا, پھر اس کو میزان کے پاس لایا جائے گا, فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے, تو اس کے عیال میں سے ایک شخص آگے بڑھے گا, نہ اولاد میں سے, خاندان میں سے اس کے آگے بڑھے گا, میری نیکیاں کم ہیں, تو وہ یہ کہہ کر اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا. پھر دوسرا شخص آ کر کہے گا وہی خاندان میں عیال میں سے اولاد میں سے, تو نے مجھے سود کھلایا تھا, اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا. اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے, اور وہ اپنے اہل و عیال یعنی بال بچوں کی طرف حسرت و یاس یعنی افسوس اور مایوسی کے ساتھ دیکھ کر کہے گا, اب میری گردن پر وہ گناہ و مظالم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے. اس وقت فرشتے کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے, اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. آج یہ گڈو پپو بڑے میٹھے لگتے ہیں, لیکن اگر ان کو حرام کھلایا کل یہی جہنم میں دھکے مار کے گرا دیں گے. میں جو یہ ہوا مطلب وہ لے لیں گے نیکیاں, کہاں رہے ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اس لیے مطلب ان کی خاطر بھی حرام نہیں کمانا, مہنگائی بہت ہے, مجبوری ہے, یہ ہے وہ ہے, یار ایسا نہیں ہے. آخر جو حلال کھاتے ہیں وہ تو زندہ ہیں نا, یہ تھوڑی ہے کہ وہ حرام کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے, مجبوری مجبوری ہے, وہ قیامت کے دن بول دینا مجبوری ہے, حرام کماتے تھے ہم ہماری مجبوری تھی, مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوتا. حرص لالچ مال جمع کرنے کی حوث یہ حرام کماتی, ورنہ اللہ تعالی ہمارا مطلب نگہبان ہے, ہمارا پالنے والا رب, رب کا معنی پروردگار, پروردگار کے معنی پالنے والا, اللہ پاک ہمیں پال رہا ہے, روزی عطا فرما رہا ہے, اور اس کا وعدہ ہے. بارہویں پارے کی پہلی آیت,
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, اور زمین پر کوئی جاندار نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے.
یعنی جو بھی اللہ پاک نے انسان جانور چرندے پرندے درندے پیدا فرمائے, سب کی روزی کا ذمہ کرم پر ہے اللہ پاک کے, جس کو جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا کہ یہ 80 سال جیے گا, یہ 50 سال, تو یہ 112 سال جیے گا, تو جب تک اس نے زندہ رکھنا مقصود کیا ہے, اس کی روزی رب نے عطا فرمانی ہے, اپنے ذمہ کرم پر دیا. اب پھر ہم ایسے ہاتھ پیر مار کے حرام کا کیوں کماتے, کیا ضرورت ہے, اللہ دے گا روزی, جب تک زندہ رکھنا ہے وہ عطا کرے گا. تو اس نے بے صبری اور حرص و حوث سے ہم کو باز ہی رہنا ہے. دیکھو مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت بڑا پیارا نقطہ بیان کر گئے کہ روزی جس کا ذمہ اللہ کریم نے لیا ہے اپنے ذمہ کرم پر کہ وہ روزی عطا فرمائے گا, اور مغفرت یہ اپنے ذمہ نہیں لی کہ میں مطلب سارے گناہ ہر ایک کے معافی کر دوں گا, مغفرت کر دوں گا ہر فرد کی, کوئی کسی کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا, ایسا رب نے کوئی ذمہ نہیں لیا. جس کا ذمہ رب نے لیا ہے بندہ مارا مارا دنیا میں پھر رہا ہے, روزی کا ذمہ رب نے لیا تو یہ ڈھونڈ رہا ہے, مارا ماری پھر ڈھونڈنے میں نہیں ہے لیکن مارا ماری کر رہا ہے, حلال حرام کی تمیز اٹھائے ہوئے وہ سب کچھ کر رہا ہے, اس کے لیے فکر مند ہے, نیندیں اڑائے ہوئے, ٹینشن کا شکار ہے, لیکن مغفرت جو روزی سے زیادہ اہم ہے اس کا ذمہ نہیں لیا, اس کے لیے پرواہ بھی نہیں ہے, اس کو دعائے مغفرت بھی نہیں کرتا اپنے لیے, نہ رب سے عرض کرتا کہ یا اللہ میری مغفرت فرما. ہم کیا کہتے ہیں, ہم لوگ کا دعا کا کیا کہتے ہیں, کیا پتہ کیا کہتے ہیں, میری ماں بیمار ہے اس کے لیے دعا کر دینا, میرے والد صاحب فوت ہو گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کر دینا, میرے لیے روزی میں برکت دے دینا, برکت کی دعا کر دینا, یہ دعا کا طریقہ اب یہ ہے. حالانکہ جنازے کی نماز جو پڑھتے ہیں, جن کو نماز جنازے کی دعا آتی ہے, وہ توجہ فرمائیں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا, شروعات کے الفاظ یہ کہ اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. تو زندے کی مغفرت کی دعا پہلے ہے جنازے کی دعا میں. ہم لوگ دعائے مغفرت اپنے امی ابو جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی نہیں کرواتے, یہ مجھے اس کا تو بس برسوں سے واسطہ ہے, یہ کئی بار میں بول چکا ہوں, پہلی بار نہیں بول رہا لیکن آنا کہنا یہی ہے, میرے ماں باپ بیمار ہیں شفا ہو جائے, میرے دادا دادی فوت ہو گئے ان کی مغفرت ہو جائے. حالانکہ یہ صحیح ہے, دادا دادی مغفرت ہو, نہ ماں باپ بیمار ہیں ان کی شفا بھی ہو جائے, ان کی بخشش بھی ہو جائے, میری روزی میں برکت بھی ہو جائے, میری مغفرت بھی ہو جائے, یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا لیکن نہیں آتا, یہ بولنا نہیں آتا, یعنی ہماری مطلب وہ سمجھ ہی نہیں پڑتی, اس طرف توجہ ہی نہیں ہے, نہ ایسی جگہ جانے کی توفیق ہے کہ جہاں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں. دعوت اسلامی اجتماع میں آتے رہیں گے انشاءاللہ, مدنی مذاکرہ ہر ہفتے ہوتا ہے اس میں تشریف لاتے رہیں گے, اور اب تو چاند رات سے جمعے سے انشاءاللہ, چاند کی خبر آئے یا نہ آئے, جمعے سے مدنی مذاکرہ 10ویں رات تک بقرعید کی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. تو اس میں ہر فرد ضروری نہیں کہ آپ کا مطلب مویشی کی رسی پکڑ کے پیڑی میں کھڑا ہو منڈی میں, کوئی ضروری نہیں, بہت سے فارغ ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حصہ لیتے رہیں, اور وہاں بھی موبائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں, مدنی چینل جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے موبائل پر بھی نظر آتا ہے, مختلف پیجز پر, فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے وہ سوشل میڈیا کے, تو ان سب پہ نظر آتا ہے, بہت سب پہ, تو آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں کم و بیش الحمدللہ مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں, منڈی میں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ شروع کر دیں اس کو, اپنے موبائل پر دیکھتے رہیں, تو گاہک آئے تو اس کی بھی ڈیل کرتے رہیں, جذبہ ہوگا ریڈیو مائی خود مل جائے گی, جذبہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہونے گا. اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ نصیب کرے اور ہمیں مطلب یعنی کہ نیک بنا دے. اچھا, گوشت کے کچھ حصے ایسے جو کھائے نہیں جاتے لیکن وہ بھی ہمارے یہاں بکتے ہیں, ان سے مہربانی کر کے مجھے غور فرما لیجئے, وہ ہماری کمائی خراب نہیں ہونی چاہیے, پاک صاف ستھری ہو. جو صحابہ کرام جو گوشت فروش جن کے نام لیے ان کی کمائی ہم لوگ کمائیوں کی طرح نہیں تھی, ان کی کمائی وہی تھی, یہ ایک لقمہ جیسے ہی جائے پیٹ میں جانے سے پہلے مغفرت ہو جائے, گناہ معاف ہو جائے, ان کی کمائی وہ تھی, اور ہماری کمائی خدا نخواستہ یعنی کہ ایک لقمہ جائے تو ساری بیماریاں گلے پڑ جائیں, چوٹ لگانے کے, ہماری کمائی کیا ہوتی ہے, ہم کتنا دن میں کیا کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کمانے کے لیے. وہ میں جو کہتا ہوں شاید مجھ سے زیادہ تو آپ کو تجربہ ہوگا وہ کس طرح کمائی ہو رہی ہے آج کل. اچھا, تو اب بات چیزیں جو ہے یہ نہیں بیچنی ہوتی, نہیں کھانی ہوتی، اس میں ایک مشہور ہے، اب وہ نام میں نہیں لوں گا تو سمجھا نہیں سکوں گا، وہ جس کو آپ آنڈو بولتے ہیں، تو کچھ وہ ہوتا ہے اسی وجہ سے بولتے ہیں نا، تو وہ چیز جو ہے یہ آپ کے یہاں بکتی ہے، آپ کے یہاں بکتی ہے اور اس کا کھانا حرام ہے. اور آپ بولیں گے ہم نے تو ایک مولانا کو پوچھا تھا، بھائی تو ہر داڑھی والا مولانا تھوڑی ہوتا ہے، پوچھنا علماء کو ہوتا ہے، تو علماء مفتی جو ہوتے ہیں وہ ہماری رہنمائی کریں گے کہ مسئلہ کیا. ہر داڑھی والے کو ہر داڑھی رکھ لی تو سارے مسئلے اس کے سینے میں تھوڑی اتر آئیں گے. یہ کٹا کٹ کے نام پر بھی ہوٹلوں میں چل رہے ہوتے ہیں، بعض ہوٹلوں میں وہ کٹ 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 بجا رہے ہوتے ہیں، یہ چیز بھی ہوتی ہے. اور جناب وہ کلیجی تو دل، یہ اچھی چیزیں سب مکس کر کے یا الگ الگ ڈشیں بنا کر یہ بیچ رہے ہوتے ہیں، عوام بھولے بھالے ان کو نہیں پتا ہوتا، یہ سیکھنا چاہیے سب کو. تو یہ کھانا بھی گناہ ہے اور اس کو بیچا بھی نہ جائے. اوجڑی، اوجڑی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے، اوجڑی کھانا بھی حرام ہے، ناجائز و گناہ ہے، تو یہ بھی بکتی ہے. اچھا تو اب آپ بولیں گے بٹ، تو اصل بٹ جو ہے نا یہ ایکچولی اوجڑی نہیں ہے، بٹ میں فرق یہ ہے کہ جو نجاست سے ملی ہوئی جو جھلی ہوتی ہے نا، نوکدار جھلی، خانے دار جھلی، یہ اتاری جاتی ہے. جب یہ اتار دیتے ہیں تو اب یہ جو نیچے کا گوشت بچتا ہے جس کو جس میں نجاست نہیں تھی، تو نیچے کا موٹا موٹا گوشت تھا سفید سفید، اس کو بٹ کہتے ہیں. وہی اس کے سمجھو کھال اتر گئی، جیسے بکرے کی گائے کی کھال اتار لیتے ہیں تب گوشت بچ گیا، لمبے لمبے بال دو ہم نہیں کھا رہے تو گوشت کھا رہے. تو یوں مطلب یہ بٹ جو اس کو علماء جائز بولتے ہیں کہ یہ کھا سکتے ہیں. لیکن اب اس میں بھی بڑی خرابیاں، یہ بٹ دکھائی جا رہی ہے، اس میں خرابیاں یہ ہیں کہ اس میں ظاہر گوبر تو لگ جاتا ہے، اس کو صحیح دھویا نہیں جاتا، ایک پانی سے یہ دھلتا ہے. اچھا اب جو خرید کر لے گیا تو وہ تو امید ہے کہ اچھی طرح دھو کر پکا کر اس کو کھاتا ہو تو نو پرابلم. آپ لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ قیمہ بھی بنتا ہے، اب وہ دھونے کی نوبت نہیں آتی، قیمہ بنتا ہے. اچھا قیمہ جو ہے اس کو کباب سموسوں میں جب ڈالا جاتا ہے تو اس میں یہ ایک کباب سموسے والوں کی ایک لوجک ہے، حکمت ہے ان کی، کہ اس کو دھوئیں گے تو اس کا ٹیسٹ نہیں رہے گا، کم ہو جائے گا، اس لیے یہ لوگ اس کو دھوتے نہیں ہیں، اس کو ویسے ہی چلا رہے ہوتے ہیں. اچھا تو یہ سفید سفید سموسے تو کوئی نہیں لے گا، یہ ٹیکنیک پھر بولو. آپ بولیں گے کہ ہمارے پاس ہے نا وہاں تلیاں بھی نکلتی ہیں بڑی بڑی، یہ تلی کے ٹکڑے کر کے مشین میں قیمے میں یہ آ گیا، اب دھوکا پورا پورا. اچھا تلی بھی بکتی ہے، جمع ہوا خون ڈال دیتے. جی ہاں یہ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا مجھ سے، تو یہ جمع ہوا خون جو کہ قطعی حرام ہے، جو وقت سبا نکلا وہ خون اس بٹ میں ملا کر اس کو پیستے ہیں، اور اس طرح پیستے ہیں کہ یہ گلابی پنک کلر کا قیمہ بن جاتا ہے گوشت کی طرح. یہ آپ کو سب پتا ہوگا، اگر میری غلط فہمی ہے بالکل دور کیجئے گا سب. میں یہ ساری باتیں میں آپ کے گھر کا ہوں اتفاق سے، میں نے 6 مہینے کی میری عمر تھی جب سے گاؤں گلی میں ہم رہتے تھے، جب سے آنکھ کھولی میں نے گوشت مارکیٹ دیکھی ہے، بہت کچھ تماشا دیکھا ہے. اب بعض لوگ ہوتے ہیں جو پک کرتے ہیں، تو میرا یہ سمجھو کہ میں ان چیزوں کو پک کی، میں نے بڑے ہو کر بھی دیکھا، بچپنے میں بھی دیکھے تماشے، بہت کچھ دیکھا. تو بہرحال یہ کہ اس طرح یہ گلابی کر کے یہ اس کو دھوتے نہیں ہیں، بعض اوقات اس میں پھر ادرک لہسن بھی پیسا جا رہا ہوتا ہے ساتھ میں، پورا قیمہ تیار کر کے اب وہ تھوڑا بھون بھان کے اس کو وہ سموسے یا کباب بنا کر یہ کھلایا جاتا ہے. رمضانوں میں اس کا پروڈکشن زیادہ ہوتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں اس گندے ناپاک قیمے کا، اور یہ پھر مسجدوں میں لوگ کھاتے ہوتے ہیں، نیک نمازی لوگ اس سے افطاریاں کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک ایسا کرتا ہے، ہر فرد، یہ نہیں کہتا میں، میں جو بھی بات کروں میں جنرل کہتا ہوں، گوشت فروشوں میں اچھے لوگ نہیں ہوتے، یہ نہیں ہے. 3 اچھوں کی تذکرہ ہو نا صحابہ کرام، اور ہمارا عقیدہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی ہے نا، تو یہ مطلب یعنی کہ جون جون دوری ہوتی گئی گناہ بڑھتے گئے. تو یہ کچھ ہو رہا ہے، جہاں میری غلطی ہو، میری غلط فہمی ہو، مہربانی کر کے میری اصلاح فرمائیے گا. تو اب میری عمر زیادہ ہے آپ لوگوں سے کم و بیش تقریباً سے زیادہ, اور سب یہ نیو جنریشن ایک تعداد بیٹھی ہوئی ہے, ان کو ہو سکتا ہے تعجب ہوتا ہو, تو میں نے بہت کچھ دیکھا ہے اپنی زندگی میں, تو آج یہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں سمجھو. اور مقصود آخرت, کہ ہماری آخرت بہتر ہو, ہم گناہ سے بچیں, حرام سے بچیں, نجاستوں سے بچیں, اپنا عمل نامہ پاک صاف ستھرا لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو. موت یقینی ہے اور آتی ہی ہے, یقیناً سب کو آتی ہے موت, سب کو آنی ہے. کل نفس ذائقت الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اچھا دوسرے پٹھے, یہ پٹھے جو ہوتے ہیں نا, یہ گردن میں یلو کلر کی کچھ بوٹی سی ہوتی ہے پیلے کلر کے, اتنے سخت ہوتے ہیں کہ یہ پکتے نہیں ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے, یہ پٹھے جا کر یہ نیچے تک یہ جا رہے ہوتے ہیں پٹھے. تو جو گوشت فروش دیانت دار ہوتے ہیں یہ پٹھوں کو نکال کر پھینک دیتے ہیں, یہ گردن کندھوں تک کھینچے رہتے ہیں یہ پٹھے, یہ مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں, اس کا کھانا بھی حرام ہے. تو یہ بھی ہمارے یہاں پٹھے بھی ہیں, ان کا کھانا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ممنوع لکھا ہے, منع. تو یہ بھی مطلب ہمارے یہاں تول میں ڈالے جاتے ہیں اور یہ سالن میں پکتے ہیں, اور یہ پکتے نہیں ہیں, کھائے نہیں جاتے, اس کو پھینکنا ہی پڑتا ہے. مرغی میں بہت باریک ہوتے ہیں, یہ مرغی میں سمجھ نہیں پڑتی, لیکن گلتے اس میں بھی نہیں ہیں, یہ مطلب بس وہ چلے جاتے ہیں, ہو سکتا ہے ثابت ہی نکل جاتے ہوں گے. تو یہ بھی نہ بیچے جائیں, ان کو کھایا بھی نہ جائے. حرام مغز کا تذکرہ ہو گیا. اچھا تو اس طرح غدود جو ہے, غدود کھانا یہ بھی گناہ ہے, غدود بھی ہوتے ہیں گردن پر, بڑے بڑے غدود ہوتے ہیں. اچھا سیری میں ہوتے ہیں, منڈی میں سر, اس کے علاوہ بعض جگہوں پر, کئی جگہ پر, کہیں چربی میں لال لال گول مٹول سے دانے ہوتے ہیں, یہ غدود ہوتے ہیں. بڑے بڑی سائز کے بھی غدود مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں, ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے, لیکن یہ بھی وزن میں چل رہے ہوتے ہیں, لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہے کیا, یہ قیمے میں پس رہے ہوتے ہوں گے, قیمے میں تو جو بھی الا والا پیس دو سب چل جاتا ہے, نہیں کچھ نہیں چلتا. حکم الہی چلے گا, حکم مصطفیٰ چلے گا, اللہ رسول کا حکم چلے گا, کچھ نہیں چلے گا, ہم کو کچھ نہیں چلانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح یہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا اب قیمہ کرنے میں بھی, تو قیمہ کرتے ہیں نا تو سامنے سامنے بھی کرتے ہیں, لیکن پیچھے سے کچھ زیادہ حساب کتاب ہوتا ہوگا. اب کیا میں نے دیکھا ہے, جو میں نے دیکھا ہے, جیسے بڑے کی سری کی ہڈیاں جو فارغ ہو گئی نا, ان میں سے بھی بوٹیاں نوچتے رہتے ہیں, کھینچتے رہتے ہیں, بوٹیاں نوچتے رہتے ہیں, پھیپھڑے میں کچھ بوٹی رہ جاتی ہے پردی, وہ بھی نکال لیتے ہیں, پھینکنے کی نہیں ہے, یہ سب کھانے کی چیزیں, لیکن اس میں جو دھوکہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ساری ادھر ادھر سے بوٹیوں کے وہ چھچڑے وغیرہ یہ مل ملا کے کوٹ کے مشین میں ڈال کر صاف ستھری بوٹی ملا کر یہ قیمہ بناتے نہیں بناتے, یہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دھوکہ ہے یا کیا ہے؟ اگر گاہک کو بولو گے کہ یوں ادھر سے لیا تو کچھ ادھر سے لیا تو وہ آپ کی دکان کے قریب بھی نہیں گزرے گا. مجھے تو بھائی فریش قیمہ چاہیے, میں پیسے پورے لے رہے ہو تو فریش کیوں نہ لوں, پیسے پورے ہی لے رہے ہیں. تو یوں ہاں اگر بتا کر کے بھائی اس میں یہ اتنی اتنی یہ ڈالی ہے, یا میں دیکھو یہ نکالا ہے نا یہ ان چیزوں کی بوٹی ہے, یہ وہ بوٹی نہیں ہے جس کو عام رواج میں گوشت بولتے ہیں, ان کو گوشت نہیں بولتے, جیسے پایا منڈی اس کو گوشت نہیں بولتے, کلیجی دل پھیپھڑا اس کو گوشت نہیں بولتے, گوشت الگ چیز ہے, ان کے نام ہی الگ ہیں جو میں نے ابھی لیے. یوں مطلب یہ کہ جس چیز کا بنایا وہ پتا ہو گاہک کو کہ اس کا بنایا ہے, بنایا بھلے وہ ان چیزوں کا اور بول کے دیا نا کہ بھائی یہ ایسا ہے. جن کا اب میں نے تذکرہ کیا خون والی اور یہ پھر الگ اوجڑی, اس کی بات نہیں کر رہا میں, ان کی جو ابھی چیزوں کا نام لیا تو یہ سب حلال چیزیں تھیں جو مکس کی تھی. غدود مکس کیا یہ تو نہیں کھانا ہے, ٹھیک ہے نا. باقی جو پھیپھڑے کا گوشت یا وہ منڈی سیری کی ہڈیوں سے اکھیڑ اکھیڑ کر جو گوشت جمع کر کے, یہ رمضانوں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ قیمے کی ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے. یہ عادت ہم لوگوں نے خراب کی ہے, ہمیں سموسے کے بغیر چلتا نہیں ہے, کباب کے بغیر ہماری افطاری پوری نہیں ہوتی, تو ڈیمانڈ بڑھ گئی یہ مسائل کھڑے ہو گئے. یہ چیزیں سارا سال نہیں ہوں گی, مشکل ہے. یہاں تک کہ پھیپھڑے کی جو نلی ہے نا سانس کی, اس کے ساتھ غذا کی ایک نالی ہوتی ہے لال کلر کی, اور فیا کہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے. یہ اللہ کے بندے اس کو بھی صاف کر کے اس کی سفیدی نکال کے اور قیمے میں چلا دیں گے, کھاؤ پیو موج کرو, ہم کو پیسے دے دو. اب چاہے ڈاکٹر لے جائے چاہے ڈاکو لے جائے, میں پہلے تو تمہارے جیب سے نکلواؤں گا. یہ سب چلا رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں کرو یار. خدا کو کیا جواب دیں گے یہ بندے بھولے بھالے بےچارے جو ان کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی سمجھے, اور یہ ٹھگا جاتے ہیں اور ٹھگنے والے ٹھگ لیتے ہیں, اور یہ اپنی اس میں بہادری سمجھتے ہیں, کارنامہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک تو بڑا پڑھا لکھا بڑی ہوشیاری کی باتیں کر رہا تھا, اس کی تو آنکھوں میں میں نے یوں دھول جھونکی اور یہ ٹکا دیا وہ پکڑا دیا. یہ بھی آپ سب کر لیں گے, یہ سب بول لیں گے تو تھوڑا واہ واہ ہو جائے گی دوستوں میں, لیکن آخرت کوئی کام نہیں آئے گا, آخرت کوئی نہیں بچا پائے گا. اللہ پاک کی رحمت کام آئے گی, مصطفیٰ کی شفاعت ہمیں بچائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں اللہ اور رسول کو راضی کرنے والا ہی انداز اختیار کرنا ہے. اچھا اب یہ کہ ذبح کے وقت ایک تو کچھ بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں, ایک تو جیسے بڑا جانور گراتے وقت بے احتیاطیاں, ان کے تو کلپ اب تو یہ سوشل میڈیا نے سمجھانا آسان کر دیا, آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کلپ, میں نے بھی دیکھے. لیکن جب یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا نا, ایک جگہ کسی کے گھر میں اتفاق سے باہر ملک میں تھا, تو وہ بڑے جانور کو غلط انداز میں باندھ رہے تھے. اب مجھ سے رہا نہیں گیا یار, یہ بیچاروں کا یہ ٹانگ ٹھوک دے گا تو یہ, تو میں نے بس اب غلطی کیا صحیح کیا اللہ بہتر جانے, تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. تو یہ ہوتے ہیں عام طور پہ یہ طبقہ جو ہے نا, سب نہیں ہے, آدھا دماغ ہوتا ہے, یہ ایک چھری ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, ایک بندہ بنایا جانور کاٹ کے سمجھتے کہ ہم نے کوئی شیر کو مار دیا, شیر نہیں مارا بندے ہوئے جانور کو چھری چلائی ہے, اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے یہ. خیر تو وہ باندھنے میں بے احتیاطی کر رہے تھے. تو بے احتیاطی کیا ہے, آپ پچھلی ٹانگ کے قریب باندھے گے نا تو آپ ہیں 30 مار خان سمجھے, یا آریا پار, اگر اس کی ٹانگ چھٹی اور آپ کے اوپر آئی نا, تو وہ مجھے پتا تھا اصل پہلے سوشل میڈیا میں تو نہیں دیکھا تھا میں نے, سوشل میڈیا ان دنوں تھا اس طرح ایکٹیو, مجھے پتا نہیں تھا ہمارا. تو میں نے اس کو سمجھا کہ آپ پیٹھ کی طرف آ جائیے اور یوں کر کے آپ باندھیں تو اگر یہ ٹانگے اچھالے تو ہے ملا, اور پتا نہیں کیا بولا اس نے میرے کو, ظاہر ہے ملا مولوی کو کیا سمجھ پڑے ہم ہوں, تو اب ظاہر ہے کہ خالی داڑھی رکھتی تھی اس کا مطلب کیا دنیا کے کاروبار سے جاہل ہو گیا کیا یار, کچھ پتا ہی نہیں ہے. خیر اب میں تو جھگڑے کا تو میرے لڑائی جھگڑا تو عادت ہی نہیں میری, وہ جس کا گھر تھا وہ کیا کہنا چاہیے کہ میں یوں بولتا نہیں کہ میرے مرید تھے, لیکن آپ سمجھ جائیں سب میرے ہی تھے, وہ جو صاحب گھر تھا اس کو غصہ آ گیا, اس نے گوچ فرش کو سکھانا شروع کر دیا, یہ دونوں آپس میں نبٹنے لگے, میں دیکھتا رہا, تو ان کو بھی پھر شرمندگی ہوئی ہوگی کہ یار اب تھوڑا بعد میں سوچا بھی ہوگا یار یہ ملا مولوی تھا لیکن بات تو صحیح کر رہا تھا. اچھا اب سوشل میڈیا کا اب یہ باتیں اب سب سمجھتے ہوں گے, آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی, آپ بھی شاید احتیاط کرتے ہوں گے, تو اگر نہیں کرتے تو یہ ہوشیاری نہیں کرنی, یہ ٹھوک دے گی نا پھر زندگی بھر کے یا تو معذور یا پھر قبر کے اندر. یہ کیونکہ یہ ٹانگ مارتی نہیں ہے, یہ بیچاری چھڑاتی ہے اپنی ٹانگ, اب چھڑانے میں اسپیڈ سے اس کی ٹانگ جب رسی سے نکلتی ہے تو اگر کوئی کھڑا ہے تو پھر اس پہ لے جاتی ہے. آپ کو یہ واقعات زیادہ پتا ہوں گے, لیکن پتا نہیں پھر بھی احتیاط کیوں نہیں کرتے یار, اپنی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے, تو اس لیے اس کو پیٹھ کی طرف سے باندھیں, اس کو جب پونچھ نکال کے دو ٹانگ کے بیچ میں سے پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں کسی حد تک قابو آ جاتی ہے, بڑا جانور آسانی سے نہیں آتا قابو, یہ بقرعید کے جانور قابو نہیں آتے. میں اپنی گو گلی میں ایک لڑکے کو دیکھتا تھا, لڑکا تھا یار اتنا پاورفل تھا کہ میں نے ایسا پاورفل لڑکا شاید دیکھا نہیں ہے, تجربے میں دیکھا میں نے یہ. اچھا پھر مزے کی بات یہ آپ کی برادری کا نہیں تھا, میمن لڑکا تھا, خاندانی نہیں تھا, اتنا ماہر تھا کہ یہ اکیلا, میں نے بارہ اس کو دیکھا, اکیلا بڑا جانور لے کر اس کو کھاڑی میں ہاتھ ڈال کے اس کو وہ طریقہ جو ہے نا یہاں سے ڈالتے ہیں نا اس کو ہاتھ قابو کرتا تھا, اس کو اتنا مضبوط تھا وہ لڑکا, قابو کر کے یہ اکیلا اس کو گراتا, وہ اٹھتی پھر گراتا, یہ اسے کچھ نہیں کرتا رہتا, آخر گرا کر گرانے میں کامیاب ہو جاتا، پھر یوں چمٹ کے اس کی پونچھ نکال لیتا، پونچھ کو پکڑ لیتا. اچھا گٹر وہاں بنی ہوئی تھی ڈھکن والی، کچھ تھوڑا حصہ ٹوٹا ہوا تھا، وہاں اس کی گردن اس کو سیٹ کرتا ہے اور پھر وہ اس کو ذبح کر دیتا. یہ اکیلا پوری، میں تو حیران تھا یار یہ انسان ہے جن ہے یار، یہ اکیلا پورے بڑے جانور کو مطلب قابو کرتا ہے، سادہ سا لڑکا تھا ایک. اچھا اور اب یہ کہ یہ ہماری تو کیا، ہمارے اب جو گوشت فروش ٹیمیں ہوتی ہیں پوری پوری ٹیم میں، ایک رسی پکڑتا ہے، ایک دم پکڑتا ہے، سینگ پکڑتا ہے، سینگ نہیں پکڑتے کان پکڑتا ہے، تو اس طرح اس کو مطلب وہ کشتیاں کر رہے ہوتے اور یہ بھاگ رہی ہوتی ہے اور ٹانگیں اچھالتی ہے بازوں کا، کبھی ہاتھ سے نکل کر بھاگتی ہے. اچھا جو ہاتھ سے نکل کر بھاگتی ہے تو ابھی ان کو بڑی شرم آتی ہوگی، لوگ بولے گا یار یہ میں بولتا کچھ بھی نہیں، لوگ بولتے ہوں گے، لقب دیتے ہوں گے کہ یار اس کو آتا نہیں ہے کچھ. تو اب یہ کہ اب یہ جان لڑا دیتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی یہ کلپ جو چلتے ہیں نا اس میں ہوتا ہے کہ یہ وہ جان لڑا بھاگ کر اس کو پھر مارتی ہے لات کیا جو پھینکتی ہے، یا وہ سر مار کے اس کو، اگلا ٹانگ کم مارتی ہے، عام طور پہ سر ہی مارتی ہے، سر مارتی ہے یا پچھلی ٹانگ مارتی ہے، ان یہ دونوں اس کے مطلب وہ ہدف ہیں، اس سے بھی محتاط رہنا ہے آپ کو، تو یہ بہت احتیاط کرنی ہے. کئی اس میں مطلب یعنی کہ لوگ اب تک مارے گئے ہوں گے، زخمی ہوئے ہوں گے، عمر بھر کے لیے محتاج ہو گئے ہوں گے، یہ آپ ایسوں کو جانتے ہی ہوں گے کیونکہ آپ کا فیلڈ ہے، تو اپنی جان کی حفاظت ضروری ہے. اگر آپ زندہ رہو گے تو ہماری مسجدیں آباد کرو گے نا، زندہ رہو گے نمازوں کے لیے آؤ گے نا، مسجدیں آباد ہوں گی، پھر اپنے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، پھر بال بچوں کی اسلام کی روشنی میں آپ پرورش کر سکیں گے. تو ابھی سے چلے جائیں گے تو میں کیا کروں گا، آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا. تو بہرحال یہ کہ ہر ایک کو اپنا خیال رکھنا چاہیے. اچھا اب یہ کہ ذبح کرنے میں بھی، ایک تو گرانے میں بھی ظلم، دیکھیں کہ پتھروں پر بعض وقت گراتے ہیں تو بات ہوگا، پتھر پر یہ وزنی جانور گرے گا آپ بتائیں اس کو چوٹ کتنی آئے گی. اچھی فریش زمین ہو، بہتر تو مٹی ہوتی ہے، یہ اب وہ بولو ریت بول دیا، بالو مٹی یہ اچھی ہوتی ہے، اس میں جانور کو باندھتے ہیں تو رکھتے ہیں، تو اس میں فرش پکا اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. خیر تو گرانے کے لیے بھی اگر مٹی ہو جس میں کنکریاں نہ ہو دی بیسٹ، خون بھی جذب کر لے گی، پیشاب کرے گی وہ جذب کر لے گی، ورنہ یہ جو فرش پکا ہوتا ہے یہ ظاہر کا آلود ہوتا ہے، چکناہٹ ہوتی ہے، پھر دوسرا اس پہ جانور کٹے گا تو کبھی جانور پسنے گا کبھی بندہ پسنے گا. اچھا پنجاب میں دریائی مٹی استعمال ہوتی ہے، ہاں وہ بھی اچھی ہوتی ہے، ملتی جلتی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ گرانے میں ایک تو احتیاط، گرانا صحیح ہے، قبلہ رخ گرانا بعض کو پھر گھسیٹ کر وہ اس کو قبلہ رخ کرتے، یہ بھی جانور اتنا ہیوی جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ہوتی ہوگی انڈر اسٹوڈ ہے، ہمیں کوئی گھسیٹ ہے تو کتنی تکلیف، ہمارا وزن اتنا نہیں ہے جتنا جانور کا وزن ہے. تو پہلے ہی ٹارگیٹ صحیح ہو گرانے کا. اچھا مزید ہے کہ اس کو جب ذبح کر لیتے ہیں تو ذبح میں چھری، جو ماہرین ہوتے ہیں ان کی چھری صحیح ہوتی ہے، لیکن جو یہ سال میں ایک بار نکلتے ہیں نا وہ بس وہ جیسے ان کی چھری ستلی بھی نہ کاٹ سکے وہ گردن کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور بیچارہ جانور جو ہے آزمائش میں زیادہ ہوتا ہے. یہ مسئلہ یہی کہ چھری تیز ہونی چاہیے، تو چھری تیز ہو اور بس ایک بار میں وہ جو کٹ گئی کٹ گئی، اب چھری رکھ دینی ہے، ٹچ نہیں کرنا اس کو جب تک یہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. اب یہ کیا کرتے ہیں، کٹ ہونے کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا کاٹیں گے. پھر یہ بڑے جانور کے لیے تو اور بھی تکلیف دہ معاملہ کہ اس کی یہاں سے زندہ کھال ادھیڑ کر اس میں چھری ڈال کر یہ دل کی رگیں کاٹتے ہیں، یہ کوڑی کرنا غالباً اس کو یہ لوگ بولتے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے. ایک تڑپتا جانور یہ تکلیف میں، آپ سمجھتے کہ یہ نہیں کہنے ٹھنڈا نہیں ہوا، بالکل میں نے بہت سارے جانور دیکھے کہ جو کاٹ کے چھری ہٹا لو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، گردن کٹ گئی ٹھنڈا ہونا ہے پتا نہیں، یہ وہم کس نے ڈال دیا. ہو سکتا ہے دو منٹ بچ جاتے ہوں وہ جلدی ٹھنڈا ہوتا ہو، لیکن دو منٹ بچانے کے لیے ایک اللہ کی مخلوق کو، بے زبان مخلوق کو اتنی اذیت دینا، تکلیف دینا، بہت مطلب یہ جانور ہی اگر مرنے کا عذاب کے لیے ڈال دیا نا قبر میں کہ آپ سنبھال اس کو, اور یہ اگر آ گیا تو آپ کیا کرو, چھری تو ہوگی نہیں, چھری ہوگی تو بھی نہیں بچا پائے گی چھری آپ کو اگر رب ناراض ہوا. میں ڈرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس طرح ٹھنڈا ہونے دیں, یہ کوڑی نہیں کریں. ہو سکتا ہے ماہرین آپ کا مذاق اڑائیں گے, آپ بھلے ماہر ہیں, بھیا ناڑی ہے دیکھو یہ تو انتظار کر رہا ہے اس کے ٹھنڈے ہونے کا, تو بھلے بولے, یہ بولے گا اس کا بولنا آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے, جہنم میں نہیں لے جائے گا. یہ بولے گا آپ کا دل دکھے گا, آپ صبر کریں گے ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے گالی گلوچ کی معاذ اللہ تو پھر اس کا بولنا پھر جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے. تو اس لیے صبر کرنا ہے اور شریعت کے مطابق کام کرنا ہے. ہم جو بھی آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کی دنیا آخرت اور اپنی دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے عرض کر رہے ہیں, اس کو سیریس لیجیے گا. اور جہاں جہاں میری غلطی ہو, جب آپ کو موقع ملے گا نا مائک پر بولنے کا, میری بالکل اصلاح کیجیے گا کہ یہاں یہاں آپ کی بھول ہوئی ہے. تو پھر اگر میں ہو سکا تو عرض کروں گا کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے اور میری پیدائش کب ہوئی ہے, کیونکہ اپنے کوئی مقابلہ کریں گے کہ اس دور میں یوں تھا اب نہیں ہوگا. اب تو ایک زمانہ ہو گیا کہ میں یہ مناظر دیکھ نہیں پاتا سیکورٹی کی وجہ سے, برسوں ہو گئے میں اب اندر ہی ہوتا ہوں, کبھی کبھی باہر نکلتا ہوں تو سارے پہرے کے اندر ہوتا ہوں, ساری یہ مسائل جو ہو رہے ہوتے وہ میری نظر سے اب اتنے نہیں گزرتے, تو تبدیلیاں بہت آ گئی ہیں. تو اللہ آپ سب پر رحم و کرم فرمائے. تو ایک تو یہ بڑے جانور کا جب تک یہ ٹھنڈا نہیں ہوا نہیں, اچھا رسیاں بھلے کھول دیں آپ, اور اگر ممکن ہو تب تو مطلب ایک آدھ ٹانگ اس کی شروع میں کھلی رکھی جائے تاکہ یہ ٹانگ ہلائے تو خون جلدی جلدی نکل جائے گا, لیکن یہ رسک فیکٹر ہے اس میں موقع دیکھ کر. اگلا ہاتھ اگر ایک کھلا رہ گیا نا تو اتنا پرابلم نہیں ہے, کسی کو مارے گی نہیں, پچھلا ٹانگ مار دے گی, یہ مار دے گی مورفن بولتے ہیں ایک بول چال کے حساب سے, مارتی نہیں ہے بیچاری, وہ تڑپتی ہے. اب اگر کوئی آ گیا تو اس کے نصیب اس کے اڑفیٹ میں, ورنہ وہ خون کے چھینٹے تو دے ہی دیتی ہوگی بہت سو کو. اچھا بکرے کے لیے, بکرے کے ساتھ ظلم یہ ہوتا ہے بلکہ یہ مظالم ہوتے ہیں کہ بعضوں کا ضرورت سے زیادہ میں نے دیکھا ہے بکرے کو اٹھاتے ہیں جیسے بہت بڑا تیر مار رہے ہیں, بہادری کر رہے ہیں, بے زبان جانور کو یوں اٹھائیں گے, اور چھوٹا ہوتا ہے بہت بڑا جانور تو ان سے بھی نہیں اٹھتا, یہ چھوٹے چھوٹے دمبے اور چھترے وغیرہ ہوتے ہیں نا اس کو یوں اٹھا کر, پھر میں نے دیکھا بازو کا استغفر اٹھا, اتنا بڑا ظلم ہے, یہ بے زبان بیچارہ کس کو بھولے گیا. اب تو ویسے اس نے کٹنا ہی ہے, جب یہ موت کے لیے تیار ہی ہے تو اس سے پہلے اس کو آدھی موت تو مت دو یار. ایک شخص چھری تیز کر رہا تھا, جانور کے سامنے چھری تیز کرنا منع ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا, غالباً یہ فرمایا اس کو کتنی موت مارو گے, ہے نا کتنی موتیں مارو گے, نے اس کی طرف چھری بھی اس کو منع ہے کہ کوئی کوئی جانور یہ حساس ہوتے ہیں, یہ بازو کا یہ دیکھیں گے نا چھری یا خون دیکھیں گے یہ بھڑک جاتے ہیں, بھدک جاتے ہیں, اڑاوڑی کر دیتے ہیں, بھگم باغ اچل کود یہ مچاتے ہیں, تو ان کو کچھ نہ کچھ بھنک پڑ جاتی ہوگی, سب کو نہیں کسی کسی کو. تو اس لیے ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور بھی ذبح کرنا ہے منع, لیکن جب بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں یہاں بچنا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہے منع, بہتر وہی ہے, مستحب وہی ہے کہ ایک کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے. تو اب اس کی حکمت جو بھی ہو, لکھی ہوئی حکمت پتا نہیں ہے, لیکن یہ تو ہے کہ کبھی کبھی جانور بھڑک جاتا ہے, تو بعض اوقات تو وہ جانور کو یہ آنکھ آڑے کان کی آپ نے کہاوت تو سنی ہوگی, پریکٹیکل بھی میں نے دیکھا ہے یہ بڑے جانور کی کہ کان جو ہے نا اس کی آنکھ کیڑے کر دیتے ہیں گراتے ہوئے کہ خون وغیرہ نظر نہ آئے یا دوسرا کٹا ہوا جانور نظر نہ آئے, یوں پھر اس کو گراتے ہیں. تو بہرحال یہ احتیاطیں کرنی ہے کہ جانور کو بلا وجہ بلا فائدہ تکلیف نہ دے کہ اس طرح ورنہ گناہ گار ہوں گے اور ظلم ہوگا. اچھا بکرے کے ساتھ ایک تو یہ کہ اٹھا کر اس کو, سب نہیں کرتے لیکن کرنے والے کرتے ہیں, زور سے پچھاڑتے اس کو, یہ ایک اس کا ظلم سامنے ہے کہ اس کی حاجت بھی بس یوں اٹھا کے لٹا کر لٹا دے اس کو, یوں کر کے اپنی بہادری دکھانا شیر کا سواسیر ہوتا ہے, تو بہادری دکھانا بہادری دکھانے کا یہ موقع جانور کے سامنے کیا بہادری دکھاتے ہیں. تو خیر اب اس کے بعد یہ ذبح کرنے کے بعد اس بیچارے کو وہ اس کی گردن چٹکاتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بے فائدہ تکلیف ہے. سر جانور کی یہ چار رگیں ہوتی ہیں, ایک سانس کی, نلی، ایک غذا کی نلی، اور دو ادھر بڑی رگیں ہوتی ہیں خون کی، یہ چار کٹ جائیں ٹھیک ہے، چاروں کا اکثر حصہ میجورٹی پارٹ یہ کٹ جائے تب بھی جانور حلال ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب بلا وجہ وہ ہڈیاں کاٹنا اور اس کے حرام مغز دکھانا اور گردن موڑنا، واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ چٹخانا، تو یہ ہر ظلم ہے، یہ بے زبان کیا بولے گا؟ آپ بہادری کر رہے ہیں، اس بندے بندہ یا کٹے کٹائے جانور پر، بکرے کو باندھتے نہیں ہمارے، کوئی باندھے تو ہنسیں گے، حالانکہ ایسا ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں میں، بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے، فتح رضویہ شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی تین ٹانگیں باندھ دی جائیں۔ یہ بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 1141، مسئلہ کے نمبر اس کا 10 ہے۔ بہتر یہ کہ ذبح کے وقت جانور کے دونوں ہاتھ ایک پاؤں باندھ لو، ذبح کر کے کھول دو، تو ایک پچھلی ٹانگ، پچھلی ٹانگیں کہلاتی ہیں، اگلے ہاتھ کہلاتے ہیں، تو ہاتھ بھلے باندھ دو، پچھلی ٹانگ ایک چھوڑ دو، اوپر کی نیچے کی یہ نہیں لکھا اس میں، تو اس سے کیا یہ پمپنگ کرے گا، یہ سمجھ میں لکھا نہیں ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ زور زور سے ایک کو ہلائے گا، ورنہ چاروں کو یہ ہلاتا، ایک کو ہلائے گا تو اس سے کیا اندر رکا ہوا خون جو ہے نا، یہ اسپیڈ کے ساتھ وہ گردن، کٹی ہوئی گردن کی طرف یہ دوڑے گا، اور اس طرح یہ بہے گا، تو غالباً جانور بھی جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا، خون جلدی نکلے گا، جانور جلدی ٹھنڈا ہوگا، اور یہ خون اگر رک جاتا ہے جو، تو یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ، رگوں کے اندر جو خون رکتا ہے نا، یہ پاک ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز یعنی ناپاک نہیں ہے، مگر اس کا کھانا کوئی اچھا کام بھی نہیں ہے، تو یہ کہ یہ تیزی سے اگر وہ جانور ایک ٹانگ لگا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جلدی جلدی خون نکلے گا، جانور جلدی ترکیب میں آ جائے گا، پھر فوراً دوسرے بھی کھول دے ٹانگ، چاروں ٹانگیں ہلائے، تو جتنا ہلائے گا تڑپے گا اتنا جلدی خون اس کا نکل جائے گا۔ تو جو لوگ یہ جھٹکے والے اور گولی مار کر ہلاک کرتے ہیں جانور کو، ان سب کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام نے جو طریقہ دیا ہے وہ صحت کے اعتبار سے اور مروت اور تکلیف کے اعتبار سے ہر طرح سے جانور کے لیے اور انسان کے لیے مفید ہے، الحمدللہ۔ تو تین ٹانگیں بکرے کی بھی باندھنی ہے، تو اس سے کیا دوسروں کے کپڑے بھی خراب نہ ہوں، اور اچھل کود کرے تو زیادہ پریشانی ذابح یعنی ذبح کرنے والے کو بھی نہ ہو، تو اس طرح۔ لیکن یہ اپنی کمزوری سمجھتے ہیں، بکرے کو کوئی باندھے گا تو نکلیں گے یہ ماہرین، تو کوئی بیچارہ باندھے گا تو اس پہ ہنسیں گے کہ اس کو تو آتا ہی نہیں ہے، اسی کو تو آتا ہے، آتا تم کو نہیں ہے جب تو تم ہنستے ہو، یہ تو جو بزرگوں نے لکھا اس پر عمل کرتے ہیں، اور بزرگوں کی باتوں میں برکت ہوتی ہے، البرکت مع اکابرکم، یہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو بڑے بڑے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ولی کامل، عاشق رسول اور دنیا کے عظیم الشان مفتی گزرے، بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے کہے پر جو عمل کرے گا برکت اس کو ملے گی، یا جو برکت لے رہا ہے اس پر ہنسنے کی وجہ سے آپ کی برکت دور ہو جائے گی، یہ آپ نے فیصلہ کرنا۔ اچھا، ہر بکرا کاٹنے والا یا جانور گائے وغیرہ تو وہ ذبح کرنے والا، یہ ضروری نہیں کہ پروفیشنل ہو، نہیں ہوتے گھریلو بھی لوگ سال میں ایک بار اپنے لگے رہتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ ذرا باندھیں گے بوندھیں گے سب کچھ کریں گے، تھوڑا مطلب یعنی کہ حساب کتاب ان کا 19-20 تو رہے گا، وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹھنڈا جب تک نہیں ہوتا، ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی نلی پر الٹی چھری مارتے رہتے ہیں، اندازہ بھی ہو جاتا ہے، بعد لوگ خالی ٹانگ اچھال کے رکھ دیتے ہیں، اس سے بھی پتا چل جاتا ہے، چھری تو کب کہ جب بہت زیادہ ضرورت ہو تو آہستہ سے ٹچ کریں، آپ کی ہڈی پر کوئی ہلکی سی ڈنڈی مارے گا چیخ نکل جائے گی، تو اس کی بھی ہڈی نلی ہے نا، تو اس کو تکلیف بہت ہوگی، تو وہ اس سے ہلے گا، تو ضرورت چیک کرنے کے لیے ٹھنڈا ہوا ہے نہیں ہوا، اس طرح یہ کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا چھری اگر رکھ بھی دی تو کیا کرتے ہیں کہ کٹی ہوئی گردن کو نچوڑتے ہیں، بڑا جانور ہے چھوٹا جانور، یوں یوں کرتے رہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے تو کوئی ملم لگا لو، اس بیچارے کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں، اس سے کیا ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کا زخم ہو جائے، زخم تو سب کو ہوتا ہے، اس کو کوئی یوں یوں کرے گھسے تو آپ کی چیخیں کتنی نکلیں گی، اب اس کا تو پورا بیچارے کا کٹا ہوئے چیخیں بھی اس کے سنے گا، پورا مارے تو بھی ہنسے گے لوگ، تو چاروں طرف تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو کیا پتا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے جانور پر. وہ چاروں طرف مطلب ویسی عجیب مطلب یعنی کہ سوچے بن گئی ہیں کہ علمان ملافظ جو درد دل رکھتا ہے وہ. بارگاہ رسالت میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بکری ذبح کرتے وقت رحم آتا ہے, تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہاں جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی, یہ کہ نہیں یہ تو حلال ہے کٹے گا تو تکلیف تو ہوگی, اس طرح نہیں. رحم کاٹنا جائز ہے شریعت کے مطابق, بے شک کاٹے تکلیف ہوگی اس کو, لیکن بس کم سے کم تکلیف ہوگی جب ہم شریعت کے مطابق ہم کاٹیں گے اس کو. اپنی چالاکیاں کریں گے تو پھر یہ جانور مصیبت میں پڑے گا. اور یہ یاد رکھے کہ مسلمان پر ظلم کرنے کے مقابلے میں جانور پر ظلم کرنا زیادہ سخت ہے. یہ لکھا ہے باہر شریعت میں, جانور یہ بے زبان, مسلمان تو ظاہر ہے کہ کیس کر دے گا کچھ بھی کرے گا, کسی نے اس کو ستایا تکلیف دی مارا پیٹا, یہ جانور بے زبان کس پر غریب فریاد کرے گا, کس کو بولے گا؟ تو یہ ظلم اس پر زیادہ سخت ہے. اس لیے مطلب جانوروں پر ظلم کرنے سے بچنا, خود بھی سوچیں کہ کون سا طریقہ ایسا ہے کہ جس سے میں ظلم سے بچ جاؤں.
اچھا, بعض لوگ جو ہے وہ جیسے ذبح ہوا اس پر پانی چھڑکنا شروع کر دیتے ہیں پائپ کے ذریعے یا بالٹی کے ذریعے, جیسے ابھی ذبح کیا اور اب اس پر پانی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں,
کیا
زخم پہ
حرج کیا اس میں؟ آپ کو کیا مطلب اس میں پوچھ رہے, کیا چاہتے ہیں؟
گردن پہ پانی ڈالنا شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں.
پانی ڈالنے سے ہم زخموں پر ڈالتے ہیں تو ٹھنڈا ہی ہوتا ہے, ٹھنڈک ملتی ہے. نہیں تو پانی ڈالنا ہوگا کیا؟ مجھے پتا نہیں, مطلب اس میں پانی ڈالنے میں نقصان کیا پہنچے گا, کیا جانور کو ایزا ہوگی اس سے؟ تو زخم دھوتے نہیں دھوتے ہم لوگ, ہم زخم دھوتے ہیں پانی سے, مجھے پتا نہیں ہے. ورنہ جانور پھڑکتا اور اچھلتا اگر پانی ڈالتے تو, شاید اس کو ہو سکتا ہے ٹھنڈک ہوتی ہے اس سے, تو یہ دھونے کے لیے ڈالتے کہ خون بہ جائے. تو میں نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے, پانی ڈالتے ہیں یہ دیکھا, مجھے اس میں کوئی تشویش ہوتی نہیں ہے کہ پانی کیوں ڈال رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو جانور کو اس سے کوئی, ہمیں جانور کو تکلیف نہ ہو اس کا خیال رکھنا ہے یہاں پر. ہاں پانی یہ اور حساب سے چل رہے ہوتے پانی ڈالتے ہیں نا, زندہ جانور میں پانی ڈالیں گے تو تڑپے گا تو خون کے ساتھ پانی چلا جائے گا, ان کو فائدہ نہیں ہوگا. جو دھوکہ دینے والے جو لوگ ہیں ان کو, ان کو فائدہ کب ہوگا؟ جیسے بالکل جانور ٹھنڈا ہو گیا, کھال وال اتر جاتی ہے, اس کے بعد یہ پائپ غالباً دل کی طرف کو کٹ لگا گیا اس میں, یا جس طرح بھی یہ پائپ اندر اتارتے ہیں سارے گوشت میں یہ پانی پہنچاتے ہیں. تو ان کا جو بھی ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا پوائنٹ ہے کہ جس پہ یہ نلکی ڈالے گی سارے بدن کو گوشت میں پانی چلا جائے گا, تو یہ یوں پانی پہنچا کر گوشت کا وزن بڑھاتے ہیں, یہ حرام ہے. ہاں اگر کسی کو دیتے وقت بول دیا کہ بھائی اتنا 2 kg پانی اس میں ہم نے ڈالا ہے یہ گوشت جو ہے اور اتنے کا, تو بول کر تو دیا تو وہ تو صحیح ہے, اس نے خریدا اس کو پتا ہے, لیکن بولیں گے تو خریدے گا کوئی؟ تو اس طرح کرتے ہیں, ہوا بھرتے ہیں, یعنی یہ اتنے ماہر ہوتے ہیں اس کے دھوکے دینے والے کہ وہ ایسی ان کے پاس ٹیکنیک ہوتی ہے کہ کھال ہٹا کر یا کھال ادھیڑنے کے بعد وہ اس سے پوائنٹ ہوتے ہیں بونگ وغیرہ میں کہ اس کو یہ چیز پھونکے ماریں گے, پھونک مارنا بھی ایک طاقت کا کام ہے, طاقت تو ان کے پاس ہوتی ہے, پھونکے مار مار کے پورے جانور میں ہوا پہنچا دیتے ہیں تو گوشت کا اس سے خوبصورت ہو جاتا ہے. جیسے پھیپڑا آپ نے دیکھا ہوگا مرجھا یا ویسا ہوتا ہے, اس کو یہ پھونکے مارے گا نا غبارے کی طرح پھول کر تھوڑا وائٹنیس آ جائے گی, خوبصورت ہو جائے, گاگ پکڑ لے گا. یہ دھوکے ہیں, اس طرح جانور کے بکرے کے گوشت میں یہ پھونکے بکرے میں مارتے ہیں, اتنی طاقت ان میں نہیں ہوتی کہ یہ بھینس کو پھلا دیں, سمجھے؟ یہ بھینسوں کو پانی سے پھلاتے ہیں, تو بھارت بکرے کو بھی پھلاتے ہیں پانی سے, تو وزن بڑھاتے ہوں گے, ہوا سے وزن نہیں بڑھے گا لیکن خوبصورت ہو جائے گا گوشت, گاہک جلدی لے لے گا, بڑا جوان اور نکھرا نکھرا گلابی گوشت دے گا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے دھوکہ ہو. دوسرا یہ کہ اونٹ کا بھی میں اپنی ختم کرنے پر آتا ہوں, اونٹ کا نہر کرنا. اب یہ بھی ہمارے گوشت فروشوں میں سے شاید ہزاروں میں کسی کو آتا ہو. یہ اونٹ کوئی اگر دے دے تو بعض وقت لے تو لیتے ہیں, جو آتا ہے جاؤ چھری میرے پاس ہے. نہر کرنا نہیں آتا, یہ کھڑے کھڑے سب کر لیں گے, لیکن وہ یوں مارتے ہیں اتنی سی چھری ہوگی, دیکھنے والا سمجھے گا نہر ہو رہا ہے, نہر تھوڑی ہے تو سب آئے. نہر کا طریقہ ہو رہا ہے, نہر میں تو وہ اندر گھونپ کر یوں نہیں, یوں جائے گی اور اندر سے رگے کاٹ کے واپس آئے گی, یہ تو نہر ہوگا. اس کا ماہر کرے گا, اس ہر بلے بڑے بڑے بیل پچھاڑ دیتا ہو میں سے اڑاڑ دیتا ہو, یہ نہر نہیں کر سکتا. نہر کے لیے پریکٹس اور لمبی چھری نوکدار تیز. کھال نرم ہوتی ہے, اونٹ کی اتنی کھال سخت نہیں ہوتی. اونٹ کی کھال وہ یہ جمع کرنے والے بھی خوش ہو کے لائے میں اونٹ کی کھال لائے ہو, قیمت نہیں ہوتی اتنی, غالی خوش ہوتے ہیں. خیر تو یہ مطلب اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ ہے, قبلہ رخ کھڑا کر دیا جائے اور اس کا الٹا پاؤں جو ہے نا یہ موڑ کے اس کے گھٹنے کو باندھ دیا جائے, یہ تین ٹانگ پر کھڑا ہوگا. اس کا ایک فائدہ کہ یہ بھاگ نہیں سکتا, ورنہ اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر جانے بچانا مشکل ہو جائے گا. اچھا اور اس کا منہ باندھا جاتا ہے, منہ باندھنے کا کتابوں میں پڑھا نہیں ہے لیکن یہ دیکھا کہ باندھتے سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ بغیر منہ یہ کلپس دیکھے کہ جس کا منہ نہیں بندے ہوتے تو یہ جب مارا اس کو تو اس نے اٹھایا بندہ اٹھا کے اچھال دیا. اس طرح باندھنا تو سمجھ میں آتا ہے. اس طرح یہ کہ اس میں بھی بڑی احتیاط ہے, صحیح گھٹنا بندھے صحیح منہ بندھے, اور پھر یہ کہ اس کو ماہر جو ہو وہی اس کو چھری پھرانی نہیں ہے, چھری گھونپنی ہے, اس میں چبو کر ڈالنی ہے. تو یہ یوں مطلب نہر ہوگا. نہر سنت ہے, ذبح سنت نہیں ہے, لیکن اگر اونٹ کو ذبح کر دیا تو حلال ہو گیا گوشت, سنت چھوٹ گئی نہر کی. اور اگر جس کے یہاں گیا اس کو دھوکہ دیا کہ میں نے نہر کیا, یہ جھوٹ بولنے کا گناہ ہوا اور دھوکہ ہوا کہ وہ آپ کو پوچھا نہر آتا ہے, اب نہ بولنے میں تو عزت کا سوال ہے نا, سب آتا ہے مجھے, یہ نہیں کر رہا, نہیں آتا تو نہیں, نہ بول دیتے کچھ لوگ, نہ بول ہم کو نہیں آتا نہر, صحیح ہے اچھے لوگ ہی. کوئی اب ماہر کم ہے, اس کے ماہر ڈھونڈنے پڑتے ہیں, مل جاتے ہیں. ہمارے یہاں اونٹ بھی کٹتے ہیں, اونٹ کا گوشت ہم تو نہیں کھاتے, آپ کھاتے ہیں, ہم نہیں کھاتے, آپ کھاتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, نہاری کی دکان پہ. اچھا نہاری کی دکانوں پہ اونٹ بھی ملے گا آپ کو, ریٹائرڈ سانڈ بکڑی, ریٹائرڈ کو جانور جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا, بھینسے بھینس اونٹ بیل کولو کے بالکل ریٹائر, یہ آپ نہاری میں کھائیں گے. آپ کو کوئی بکرے کی بٹی تھوڑی کھلائے گا نہاری, یا حلوان گوشت تھوڑی کھلائے گا, یہ بڑے بڑے ووٹے اسی میں نکلتے ہیں. تو یہ ساری رات پکا پکو کر اور سوڈا مار کے اور مسالے دار بنا کے چٹپٹا کر کے نلی نہاری شوق سے کھاتے ہیں. ڈاکٹر دعا کر رہا تھا, یا اللہ میری روزی میں برکت دے, آ رہا ہے تیری روزی آ رہی ہے. ناری خور پھر وہاں پہنچتے پیٹ پکڑ کے پہنچتے ہوں گے. اللہ خیر کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اونٹ کی ناری بیل کی ناری بھینس کی ناری سب حلال ہے, حرام نہیں ہے, لیکن میں آپ کے تعجب دور کروں, یہ سب مل جائے گا آپ کو ہوٹلوں میں بچیا کے نام پر ملے گا, کیونکہ آپ کو بولیں گے اونٹ ہے تو پھر آپ بھی نہیں لیں گے, گھبرائیں گے کہ یار یہ تو ہمیں نہیں کھاتا. اب کچھ نہیں پوچھا اور اونٹ دے دیا تو الگ بات ہے, تو ناری میں کوئی پوچھتا تھوڑی ہے یہ کائی کی یہ خوشبو اتنی ہوتی ہے کہ بندہ بے قابو ہو جائے کہ جلدی آئے وہ لڑکائے پیٹ میں. یہ گوشت فروش بھی جاتے ہوں گے ناریاں کھانے کے لیے, یہ خود ایسی پکا نہیں سکتے نا, اونٹ کھاتے ہوں گے کیا. لیکن ہر ناری والا اونٹ کھلاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے. میں نے جو بھی بات کرنی ہوتی ہے وہ جنرل بات کرنی ہوتی ہے, کہیں بھی آپ کو یہ لگے کہ میری بھول ہوئی ہے غلط فہمی ہوئی ہے تو میری اصلاح کر دیجیے گا, پھر مجھے بتا دیجیے گا اونٹ جاتے کہاں. تو ہم لوگ تو کھاتے نہیں ہیں, نہ شادیوں میں پکاتے ہیں نہ نیاز میں پکاتے ہیں, آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا بولے گا یار ہم نے آج گوشت کے گیارہویں میں 11 اونٹ پکائے, کبھی بھی نہیں سنا ہوگا. یہ اونٹ بکتے ہوٹلوں میں, بہت پہلے جب دعوت اسلامی نئی نہیں تھی تو ہم مطلب وہ ایک قافلے سے شروع میں اب میں ہی بیان کرتا تھا عام طور پہ ہم جاتے تھے کچھ سمے واپسی میں ہوٹل وغیرہ میں کھاتے تھے تو واپسی میں ایک جگہ ہوٹل میں ہم گئے تو مجھے میرے کو پوچھا بکرے کا کیما ہے ہوٹل میں تو وہ پٹھان تھا پٹھان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ مذہبی لوگوں کا احترام کرتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے بعض اوقات یہ بھی نوٹ کیا ہے یہ ہم سے پیسے بھی نہیں لیتے ملا جی جاؤ ملا ہو جاؤ ہم تم سے پیسہ نہیں لے گا خیر تو یہ یعنی یوں نمازیں پڑھیں گے یہ لوگ ہمارے یہاں معاذ اللہ ان کو بعض لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں جو مسلمان ہے اللہ کا بندہ ہماری مطلب فضیلت کا جو معیار ہے قرآن نے بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک تمہیں عزت والا زیادہ عزت والا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار ہے تو پٹھان مہاجر اردو پنجابی سندھی جو بھی ہو مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے عقیدہ درست ہے گستاخ رسول نہیں ہے گستاخ صحابہ اہل بیت نہیں ہے گستاخ اولیاء کرام نہیں ہے ہمارے سر کا تاج ہے الحمدللہ تو اس میں ہمیں کوئی بھی زبان کی وجہ سے قوم کی وجہ سے تعصب یہ اسلام میں نہیں ہے سمجھے ہم مسلمان ہیں انما المؤمنون اخوۃ قرآن نے یہ درس دیا انما المؤمنون اخوۃ مسلمان بھائی بھائی ہے تو کوئی سی نسل کا ہو ہمارا بھائی ہے یہ بالکل یہ ذہن میں اس طرح بٹھا لے کہ بس یہ کبھی نہ نکلے ورنہ ہم نے عربی آقا کا کلمہ پڑھا ہے نہ مہاجر کا پڑھا ہے نہ پٹھان کا پڑھا ہے نا ہمارے آقا عربی آقا ہے نا ہم نے عربی تو ہم میں سے کسی کو نہیں آتی پھر بھی ہم عربی آقا پر ایمان رکھتے ہیں کہ ادھر بال برابر بھی پیچھے ہٹے تو جہنم میں گرے ادھر جب ڈن کیا عربی پر ادھر پٹھان پہ ڈن کر لو پنجابی پہ ڈن کر لو مہاجر پہ ڈن کر لو سندھی پہ ڈن کر لو جو بھی مسلمان ہے میرا بھائی ہے میں سب سے گناہگار میں سب سے برا ہوں یا رسول اللہ میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو بارگاہ رسالت میں یوں عرض کریں گے تو انشاءاللہ کرم کا خزانہ ہاتھ آئے گا صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اچھا کھالوں کو کنٹ بہت لگا دیتے ہیں ماہرین بھی لگا دیتے ہیں جلدی جلدی میں تو اس سے زر مبادلہ کا بھی نقصان ہوتا ہے اور ایک مال ضائع ہوتا ہے جان بوجھ کر مال ضائع کر رہا جہاں کھال بکتی ہے ہمارے ملک میں کھال بکتی ہے باقاعدہ اس کا کہ بزنس کا ایک پورا مطلب ہے اس کی چین ہے کن کن پروسیس سے گزر کے یہ پھر کھال جا کر ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتی ہے اور باہر ملکوں میں بھی اس کو بھیجا جاتا ہے وغیرہ تو یہ مال ہے ہمارے یہاں اس کو جان بوجھ کر کٹ لگانا یہ قیمت اس کی کم کرتا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے تو مال کو ضائع کرنا یہ حرام ہوتا ہے یہ شرعی مسئلہ یہ اصول ہے تو یہ کٹ جان بوجھ کر لگائیں گے تو کھال کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوگا جب گوشت اس میں بہت پھینکا جاتا ہے قربانی کے دنوں میں خاص کر ہوتا ہے کٹ لگانے کا یا یار اپنے باپ کا کیا جاتا ہے وہ چرنی بنا دیتے ہیں بازو ادھر کٹ ادھر کٹ ادھر کٹ خدا دیکھ رہا ہے کھال والے کو نہیں پتا اس کو اٹھا کے کسی رضاکار کو دے دینی ہے یہاں لے جاؤ ادھر دام انہوں نے بھی وہ اس میں پورے وہ لاٹ میں بیچنا ہے وہ لاٹ جو خریدتے ہیں نا وہ فریش کھال اور یہ کٹی ہوئی کھال ان کو پتا ہوتا ہے کتنی کٹ لگی ہوئی کھال آتی ہے اور کتنی فریش ہوتی ہے اسی حساب سے وہ دیتا پیسے پھر آگے جا کر وہ جس حساب سے بیٹھے گا یہ کٹ لگی ہوئی کھالیں پھر الگ نکلیں گی ان کا دام پھر کم آئے گا یہ نقصان ہوگا وہ کھال بس نقصان دے ہوئے تو اس لیے یہ نہیں کرنا ہے دو کھانے کم بھلے آپ دو جانور کم کاٹیں مگر خوف خدا کے ساتھ اس کا سارا آپ پر نظام رکھیں یہ اچھا گوشت بہت سارا اس میں کھال میں چھوڑ دیا جاتا ہے بہت سارا لفظ بہت چھوڑ دیتا ہوں نکال دیتا ہوں جو ماہر ہوتے ہیں وہ کم چھوڑتے ہیں جو ماہر نہیں ہوتے سمجھے وہ زیادہ چھوڑتے ہیں گوشت اس میں تو جان بوجھ کر عرف سے ہٹ کر چربی گوشت کھال میں لگا رہنا کہ یہ پھینک دیا جائے یہ بھی درست نہیں ہے یہ نکال لیا جائے جس نے آپ کو اجرت دیے اس کو دینا ہوگا تو اطمینان سے کریں گے تو گوشت کاہے کو جائے گی ٹیک تو سب کو پتا ہوتا ہے جو ماہرین ہوتے ہیں کہ کس طرح کھال اتاریں گے تو گوشت کی جو اس کے ساتھ لگی ہوئی جلی رواج پردی جو بھی ہے پردہ یہ سب وہ گوشت میں آئے گا اور کب اس جب کٹ لگا اس پردے کو اب اس کو کاٹ دے گئے تو گوشت کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ کھال میں چپکا ہوا بھاگتا رہے گا اور یہ گیا آپ اپنا جانور جو کاٹتے ہیں سلوٹر ہاؤس میں آمدنی میں کبھی بھی ایک ذرہ بھی گوشت کا ضائع نہیں کریں گے. تو یہ قربانی کا گوشت آخرت میں پھنس جائیں گے. اچھا اسی طرح پوچھڑی, آج کل میرا خیال ہے 1200-1400 روپے بڑے کا گوشت بکتا ہوگا کلو, پوچھڑی کا بھی یہی دام اسی وزن میں جاتی ہے 1200-1400 روپے کلو میں. پوچھ پوچھ پوچھڑی پوچھڑی بھی بولتے ہیں اس کو, تو بارہ لیا کے پیچھے جو ڈوری لٹک رہی ہوتی ہے بڑے جانور کے, دمب اس کو بولتے, دمبے کے جو پیچھے چکی, ہم لوگ میمنی میں دمب بولتے اس کو, تو چکی میں بھی چربیاں چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ جو ماہر ہوگا اس کو پتا ہوتا ہے کہ چکی اترتی کس طرح ہے, ماہر ہوگا پٹاپٹ تھوڑا رستہ بنائے گا, پانی والا ہاتھ کرے گا, یہ مٹھیاں ڈال کے وہ گوٹا نکال دے گا اس کا, اور جو کمزور ہوگا جو اناڑی یا جو بولو وہ کٹ کٹ کر آدھو آدھو چربی اس میں کھال میں چھوڑ دے گا. تو ماہرین جو ہوتے ہیں اچھی طرح کھال بھی اتارتے ہیں, ان کو بڑے جانوروں کے گیپ پتا ہوتے ہیں, یہ چھری لیتے رہتے پھر گیپ آئے گا, ان کو پتا ہوتا ہے, اناڑیوں کو نہیں پتا ہوتا عام طور میں, یہ گیپ کے پاس جائیں گے یوں مٹھی ماریں گے تو اتنا بڑا کھانچا بنا دیں گے, پھر وہ جہاں ضرورت ہوئی چھری ماریں گے, یہاں پھر یوں ذرا کھینچیں گے گھسیٹیں گے اس کو, تو اس طرح یہ اتارتے اتارتے, یہ پونچھ بھی ہے نا, یہ پونچھ اتارنا زیادہ مشکل نہیں ہے, ماہر کو پتا ہوتا ہے کہ جو اندر کی طرف جو گوشت پر لگتی ہے وہاں کی کھال جو ہوتی ہے نا وہ کھینچ کے نہیں اترتی, اس کو تھوڑا کٹ لگا لگا کر اگر اچھی طرح یہ ماہر اور نہیں اتار لے گا, اتار کے بعد پھر جو اس کو یوں نکال کے یوں کھینچے گا نا تو پوری کھال اس کے ہاتھ میں آ جائے گی, گوشت ہاتھ میں آ جائے گا, یہ ماہر کی بات کر رہا ہوں. اور زیادہ چربیلا جانور ہوگا تو اس میں تھوڑا چھری زیادہ استعمال ہوگی, یہ جو میں عرض کرتا ہوں یہ سمجھتے ہوں گے. تو اس طرح تھوڑی تکلیف کر کے پونچھ جو ہے مہربانی کر کے ضائع نہ کرے, جب پوری پونچھ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں یہ خود ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے کھال کی قیمت کم ہو جاتی ہے, پونچھ کاٹ کر پوری کھال سمیت نکال دینے سے, تو یہ بھی ایک جائز کام نہ ہو نا کہ نقصان پہنچایا آپ نے کھال کو اور پھینک دی پونچھ, سری پائے پھینک دیتے, حالانکہ پایا ان دنوں اچھا پایا 1200-1200 سے کم نہیں ہوتا ہوگا, ایک پایا ایک ٹانگ وہ یہ پھینکا ہوا ہوتا ہے, اچھا چھیلتے ہیں تو یوں کٹ مارا یوں تھا یوں بغدا مارا اور کام. تو اب اس کا حل پہلے تو یہ ہوتا تھا, اب بھی ہے لیکن اب پتہ نہیں وہ سستیاں بڑھ گئی, پہلے ثابت دے دیتے تھے اب پھینک دیتے ہیں یہ نکال کے, پھر ہڈیوں میں ڈال کر ہڈیوں میں بیچتے ہیں, یہ پھر الگ ہے چھچڑے یہ وہ چربی چربی کو بھی چھچڑے کے نام پہ ٹوکری میں سرکاتے رہتے ہیں, یہ گناہ کے کام ہے ایسا نہیں کرنا. تو یہ پائے کے بوٹ جو ان کو دے دیے جائیں, یہ پھر ابال کر یا چولہے پہ سینک کر یا جس طرح بھی اس کے بوٹ اتارے ہیں, اتر رہا ہوں اجرت پر بھی لوگ اتار دیتے ہیں پورے پورے پائے ابال کر یا سینک کر اس کا شیو کر کے یہ دیتے ہیں ابال کے کوئی اجرت پر. تو یوں پائے کا جو کھانے کا ہے وہ چمڑا چھیل کر اتنا لطف نہیں ہوتا جتنا ابال کر ہوتا ہے, کہ چمڑا چھیلنے میں بہت سارا گوشت چربی اور کھانے کی رواج یہ وغیرہ ضائع ہو جاتی ہے. خیر ایک مشورہ تھا کھانے والوں کے لیے بھی, لیکن یہ کہ یہ گوشت فروشوں کو چاہیے کہ یا تو پہلے سے بول دیں کہ ہم پائے شری نہیں بنائیں گے, اب آپ کا گوشت بنا دیں گے, ورنہ یہ بنانا پڑتا ہے پھر یہ لٹکا دیتے ہیں, شام کو لڑکا آئے گا اس کو بےچارے کو آتا نہیں ہوتا, یوں یوں کر کے بیٹھا رہے گا, یا یہ بنائیں گے آدھا آدھا بنائیں گے آدھا پھینک دیتے ہیں, اچھا گدی سے زبان کھینچ کے گدی سے یہاں سے زبان گدی یہاں ہوتی ہے تو وہ زبان کھینچ کے وہ تھوڑا جبڑے کا گوشت نکال کے پورا وہ جو کھوکھا ہے پھینک دیں گے, عام دنوں میں اس کو یہ بیچتے ہیں, منڈی بھی 5-10 ہزار روپے کی ہوتی ہوگی چھوٹی بڑی مختلف بھیجا دیتے ہیں, بعضوں کو بھیجا بھی نکالنا نہیں آتا ہوتا جو ماہر نہیں ہوتے ان کی بات کر رہا ہوں, اور ماہرین یہ کارنامے کرتے ہیں خالی زبان نکال کے دے دیں گے پورا پھینک دیا, ہڈی ہے کیا کام کیا آپ کے, یہ ہڈیاں لے لیں گے پھر اس میں سے اپنے کام کا گوشت نکالیں گے پھر اس کو ہڈیوں کو بیچیں گے, جو ہڈیاں پھینک دیتے لوگ یہ لینے میں حرج نہیں ہے, جو چھچڑے پھینک دیتے وہ لینے میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ چھچڑے جس طرح نکالتے ہیں ان کو پتا ہے, یہ بوٹیاں نکالتے ہیں پھر بقرعید کے 3 دن گزرنے کے بعد یہ اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں, دکان پہ ڈھیری لگاتے ہیں ہوٹلوں میں سپلائی ہو جائے گا, اچھا گول گوشت نکال لیں گے گول ران کا اور یہ رکھیں گے, پھر جو آدھے ادھے شریف ہوتے ہیں نا وہ گوشت جس کا جانور صاحب لے لوں میں سر لے لوں, اب وہ بےچارا آپ کے ہاتھ میں چھری ہے یار وہ ڈر کے مرے یا مروت میں بولے گا لے لوں. تو یہ ہے سوال, یہ سوال کرنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے. جب تک شرعی کوئی مجبوری نہ ہو, شرعی مجبوری ہوتی نہیں ہے. گوشت فروش, کئی گوشت فروش بڑی بڑی پارٹیاں ہوتے ہیں, بلڈنگیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ جو بےچارا کٹوا رہا ہے, یہ کرائے کے فلیٹ میں رہ رہا ہے, سمجھے آپ پارٹی, اور اسے بولتے صاحب یہ لے لوں, سر یہ لے لوں, سیٹ یہ لے لوں. تو یہ مروت میں بول رہا تھا کہ لے لو, اس کو بھی سمجھ پڑتی ہو کہ ہڈیاں میرے کھاتے میں, یہ تو پیسے بھی دو اور بوٹے بھی ان کو دو. یہ بوٹیاں لے لیتے ہیں, ٹوکریاں بھر لیتے ہیں. یہ سب آپ نے اس سے توبہ کرنی ہے اگر کوئی کرتا ہے تو, اور یہ کام چھوڑنا ہے. اب یہ ازالہ اور اس کا یہ بھی ایک کام تو ہے, اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو کچھ بھی نہیں کرنا, یہ بہت کرتے ہیں, سمجھانے کے باوجود کرتے ہیں. شادیوں میں بکرے کاٹنے جائیں گے تو چھچڑے کے نام پر یہ پردیاں بوٹیاں, یہ لمبا ہاتھ مار کے ٹوکری میں ڈال رہے ہوتے ہیں, ڈھیر کر رہے ہوتے ہیں سامنے والوں, کیا پتا بےچاروں, انہوں نے مرغی کبھی نہیں کاٹی ہوتی, انہوں کیا پتا یہ کیا پھینکنا ہوتا ہے کیا رکھنا ہوتا ہے. تو یہ سارا چھچڑے, چھچڑے لے لوں پھینک دوں میں, تب میں پھینکاؤں گا. یہ ٹوکری میں پھینکتا ہے, پھر جا کر پیٹ میں آگ کی صورت میں پھینکتا ہے, بیچ کر اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں صاف کر کے سب. یہ بہت تماشے میں نے دیکھے, میری زندگی گزر رہی تماشے دیکھ دیکھ کر. ابھی تو بہت ساری باتیں رہ گئی ہوں گی جو شاید بعد میں یاد آئیں گی, اور آپ کا ٹائم بھی ابھی ہے کہ شاید آپ کو بھی یوں ہوتا ہوگا کہ یار بہت دیر ہوگی. چلو اب میں اپنا بیان بند کرتا ہوں.
میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ,
قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
چلا پا باپا کو بستے,
پاپا کے ساتھ مدینہ جا رہا ہے, کیا دو مسجد چل مدینہ,
کعبے کی لوت کعبے کا مسجد, اللہ اکبر اللہ اکبر.
ماشاءاللہ, پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں, ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو باعمل عالم دین, مفتی اسلام و دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے, اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد فیصل قریشی اتاری, شاہ فیصل ٹاؤن سے تعلق ہے. الحمدللہ آج شاہ فیصل ٹاؤن سے پوری ایک بس مدنی قافلے میں حاضر ہوئی ہے,
ماشاءاللہ.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے, قربانی کے لیے بکرا ایک سال, گائیں دو سال, اونٹ پانچ سال کا حکم ہے, دانتوں کا کوئی حکم نہیں, مگر اکثر لوگ جانور دانت دیکھ کر لیتے ہیں. ایک سال, دو سال, پانچ سال کا کیسے پتا چلے, اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیجئے. اور الحمدللہ ہماری قریشی برادری نے پچھلے سال بھی کم و بیش 140 اسلامی بھائیوں نے کشمیر 12 دن مدنی قافلے میں سفر کیا تھا, اور الحمدللہ اس 30 جون کو بھی ہمارا قافلہ قریشی اسلامی بھائیوں کا روانہ ہوگا. تو آپ سے دعائیں کہ دعا کر دیجئے کہ تعداد اور مزید بڑھ جائیں, اور اگر ملاقات ہو جائے آپ سے تمام قریشی برادری کے ہمارے جو یہاں حاضر ہیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیجئے, اور ہمارے القریش ویلفیئر شاہ فیصل ٹاؤن کے نائب صدر جناب جاوید قریشی صاحب کا انتقال ہوا ہے, ان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. اللہ پاک بے حساب مغفرت فرما.
آمین آمین. اللہ پاک مرحوم جاوید قریشی صاحب کو غریق رحمت فرما, بے حساب ان کی مغفرت فرمائے. آمین. ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا کرے. یہ ہے تو یہی کہ بکرا ایک سال کا اور گائے 2 سال، اونٹ 5 سال، اس سے ایک دن بھی کم ہوا قربانی نہیں ہوگی. اور جو دمبا ہے، اگر دمبا یا بھیڑ 6 ماہ کے ہیں مگر دور سے دیکھنے میں سال بھر کے لگتے ہیں، اتنے تگڑے ہیں، تو ان کی قربانی ہو جائے گی. اور اگر اتنے تگڑے نہیں ہیں تو 11 ماہ کا بھی ہے تب بھی یہ دمبے کی قربانی نہیں ہوگی، لگتا ہی بچہ تو نہیں ہوگی. اب یہ کہ پہچان تو یہی بتائی گئی ہے 2 دانت والی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 2 دانت کی پہچان بہت مشکل ہے. اس لیے اس کی صورتیں یہ بنتی ہیں، یا تو خود پالے، بولے یار یہ تو ہو نہیں سکتا، خود پالے اور کنفرم پتا چل جائے کہ 1 سال کا ہو گیا ہے یا 2 سال کا بڑا جانور ہو گیا ہے. دی بیسٹ یعنی بہترین طریقہ یہ ہے، جن کے پاس کشادہ جگہ ہوتی ہیں اگر وہ قربانی کی نیت سے جانور پالیں گے تو یہ ثواب کا میٹر ان کا چلتا رہے گا، ثواب بہت ملے گا. یہ تو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اس کو پال رہے، اس کی خدمت کرنے، اس کا احترام بھی کریں، یہ تعظیم بھی کریں، اس کو اچھا کھلائیں پھلائیں، یہ سب ثواب کا کام آپ کا ہو رہا ہے. مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک صورت جو سب سے زیادہ محتاط صورت تو یہی ہے. دوسرا ہے کسی نے جانور پالے بیچنے والے نے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ فلاں تاریخ پیدا ہوا ہے نظر میں کہ میں نے یار یہ خرید رہا ہے، یہ وہ آپ نے اس کو نظر میں رکھا اور اب آپ کو پتا ہے کہ یہ کنفرم سال کا ہو گیا ہے، ایسے کچھ دن زائد کا زیادہ کا، تب بھی صحیح ہے. اب وہ باقی صورت ایسی ہے کہ دانت میں ایسی کوئی پہچان ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہوئی کہ یہ فائنل ہو جائے کہ اب یہ دانت جو ہے نا یہ اتنے پکے ہو گئے کہ ابھی سال بھر کا ہو گیا ہے، مجھے پتا نہیں اس کی. کیونکہ اس دانتوں میں فرق ہوتا ہے، جو دودھ کے دانت جو ہوتے ہیں پہلے کے وہ تھوڑا وائٹ ہوتے ہیں، یہ تھوڑا یلو ہوتے ہیں، پیلے اور تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، ڈارکنیس ہوتی ہے اس میں تھوڑی. یہ تو ہے اس کی پہچان، لیکن یہ پورا سال کا ہے دانت یا 2 سال کے دانت ہو گئے یا اونٹ کے 5 سال کے ہو گئے، یہ پہچان اب تک مجھے آئی نہیں ہے. کیونکہ میں نے جو معلومات کی اس میں یہ بتایا گیا جو ماہرین ہوتے ہیں اس کے، کہ جو جانور چھٹا پھرتا ہے تو وہ چونکہ ہر جگہ چارہ کھینچ کھینچ کے کھاتا ہے، تو اس کے جو یہ دانت ہوتے ہیں دودھ کے جلدی گر جاتے ہیں، تو بڑے دانت یہ جلدی نکال دیتا ہے، تو 10 مہینے میں بھی 2 سال 2 دانت کا ہو جاتا ہے یہ. تو اور جو بندھے ہوئے پکی پکائی کھاتے ہیں گھر میں، تو یہ چونکہ ان کو کھینچنا نہیں پڑتا، مشقت نہیں ہوتی، تو ان کے دانت جو ہے سال کے اوپر بھی ہو جاتے ہیں بعد 1-2 مہینے، تو تب نکلتے ہیں 2 دانت. یہ جو اس کے اس فیلڈ کے جو ہوتے ہیں کیٹل فارم والے یا جو پالتے ہیں جانور، ان لوگوں نے جو بتایا، اس کی روشنی میں میں نے یہ عرض کیا. تو یوں 2 دانت دیکھ کر فائنل 1 سال کا ہو گیا یا 2 سال کا ہو گیا، یہ مطلب میرے ابھی تک کی معلومات میں تو نہیں ہے، جو میری معلومات تھی وہ عرض کی. اس میں 2 صورتیں پہلی بتائی، بہترین صورت تو وہ خود پالے سال بھر تک قربانی کے لیے پالے، تو انشاءاللہ قدم قدم پر ثواب کمائے گا جانور کے، ہے اللہ کے لیے قدم قدم میرے منہ سے نکل گیا نا، بس اس جانور کے پالنے کا ثواب ہی ثواب ہے، جو کھلائے گا پلائے گا سب بہت بڑے ثواب میں جا رہا ہے. تو اب یہ کہ یا تو 4 دانت کا لے، کہ 4 دانت جو ہے سال بھر میں نہیں آتے بکرے کے، گائے کے 4 سال 2 دانت میں نہیں آئیں گے، 3 سال میں 4 دانت نکال دے گی. اسی طرح یہ بکرا بھی ہے 3 سال میں غالباً 4 دانت بھی نکال دیتا ہے، یہ جو ان کے جو تجربہ کار ہوں گے، اگر میری اگر کوئی بھول ہوتی ہے ایسا ہے 3 دانت میں نکال دیتے ہیں، 3 سال میں گائے 4 دانت نکالتی، کبھی نکالتی ہے نا. اچھا اسی طرح 2 دانت تو 1 سال میں ہوئے، 1.5-2 سال میں یہ 4 دانت کا ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہو جاتا ہے نا. اچھا تو اب اس صورت میں یہ 4 دانت کا ہے تو کم از کم یہ تو فائنل ہے کہ سال بھر سے اوپر کا ہے، اور گائے 2 سال سے اوپر کی ہے، یہ فائنل ہو گیا. تو اس میں بہتر یہی ہے کہ 4 دانت کا جانور قربانی میں ذبح کیا جائے. ہمارا 2 دانت اتنا مشہور ہے کہ لوگ لیتے ہی 2 دانت کا ہے، حالانکہ 4 دانت والا گوشت 2 دانت کے مقابلے میں اچھا ہوتا ہے، یہ اب ماہرین سے معلوم کر لینا، صحت میں بھی زیادہ اچھا دے گا، یہ فائدے والا ہے، لیکن لوگ بس 2 دانت کے پیچھے ہی لگے ہوتے ہیں اور پھر یہ پٹ جاتے ہیں. اچھا یا یہ کہ جس سے خرید رہا ہے وہ ایک کوئی اچھا مسلمان ہے اور وہ اس کی بات پر اعتماد ہوتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ یہ سال بھر اس کا ہو گیا ہے یا اس کی عمر پوری ہے قربانی کی، روز سمجھتا ہے خوف خدا والا ہے، تو اس کی بات پر اعتماد کر لیا جائے، یوں قربانی ہو سکتی ہے. باقی بےمانی بہت چلتی ہے، نقلی دانت لگا رہے ہیں، اس کے دانت نہیں ہیں، دانت کا چوکھٹا لگا دیتے ہیں اس کو نقلی، اور یوں اندھیرے میں جاؤ تو اپنے یوں کر کے ٹیکنک سے وہ اپنے ناخن دکھا کر اس کو دانت بنا دیں گے، اور کیا کیا یہ بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں بیچنے والے. اس پر اب اعتماد کرے گا شہر، لیکن ہر بیچنے والا ایسا نہیں کرتا، خوف خدا والے بھی اس میں ہوتے ہی ہوں گے. تو کوئی مذہبی وضاقتا کا ہو، داڑھی والا ہے جسے نماز کے لیے بھاگ بھاگ کے جا رہا آپ نے دیکھا، تو اس پر ذرا دل ٹھکے گا کیا یہ بولے گا؟ تو باقی اس طرح مطلب قربانی کے معاملے میں وہی میں نے، یا چار دانت کا لے یا پھر یہ پالے، یہ زیادہ احتیاط کے قریب لگ رہا ہے. دو دانت والے پر اعتماد ہے نہیں ہو سکتا، یقینی یعنی یقینی کی بات، یعنی کہ دو دانت والی قربانی نہیں ہوتی. اگر قربانی قابل سال بھر کا ہو گیا بکرا دو دانت کا تو ہو جائے گی. یہ دو دانت یہ سال بھر کا ہے کہ نہیں ہے، اس میں تھوڑا اعتماد میں کمی آ رہی ہے. اس میں کوئی ایسی پہچان ہے کہ جس سے پتا چل جائے کہ سال بھر کا یہ پورا ہو گیا دانتوں میں؟ اگر کسی کو پہچان ہے تو ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا، تو آئندہ ہم یہ بتا سکیں گے. اچھا کوئی ایسا اس وقت نہیں ہے، ہوگی تو صحیح پہچان.
ہمارے ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہوئے لیکن وہ بھی منع کر رہے ہیں.
ایکسپرٹ منع کر رہے ہیں
جی
کہ دو دانت کا سمجھ نہیں آتی کہ
جی
سال بھر کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. ہاں ہاں وہ پاتا بھائی ریکنفرم کروں پا کرو تو مانگے میرے کی آنگڑی پکڑ لیتے میرے. خیر اب انہیں واقعی اس میں یہ بہت باریکی ہے، سمجھ کیسے آئے گی کہ یہ پورا ایک سال کا ہو چکا دو دانت دیکھ کے. اللہ خیر کرے، اللہ کرم فرمائے. میں نے جو عرض کیا اگر وہ کریں گے نا ناظرین وغیرہ بھی جو سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ قربانی میں تردد نہیں رہے گا، شک شبہ نہیں رہے گا. باقی دھوکے تو اس میں اتنے ہوتے ہیں، دم ٹوٹ جاتی ہے دم کو جوڑ دیتے ہیں سیم لگتی ہے صحیح، اس کا بھی تجربہ ہے، اور دانت نکلی ڈال دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. وہ پانی پلائیں گے، بیسن کھلائیں گے، چنے کا آٹا پھر پانی پلا کر یہ پھلائیں گے اور وزن سے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دھوکا ہے، گناہ ہے عارضی طور پہ. اس طرح وزن پھر موتے گا تو پھر واپس ہلکا پھلکا ہو جائے گا. یہ کر رہے ہوتے ہیں بیچنے والے، نہیں کرنا چاہیے. ہاں جو نارمل کھاتا ہے اسے چربی چڑھ گئی اور وزن ہو گیا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ یہ عارضی طور پہ اس کو پھلا کر وزن کر دینا پانی پیٹ میں ڈلوا کے اس کے، یہ تو دھوکا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. احمد سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص غریب ہے قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیا یہ بھی قربانی کا ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں.
حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی اس عشرہ یعنی ذو الحجۃ الحرام کے شروع کے 10 دن میں حجامت نہ کرائے، بقر عید کے دن بعد نماز عید حجامت کرائے، تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب پائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج ہم موجود ہیں گوشت مارکیٹ میں، اور گوشت مارکیٹ میں گوشت فروشوں سے کچھ سوالات پوچھیں گے، کھال کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، اور اوجڑی کے بارے میں، بٹ کے بارے میں، اس میں کیا فرق ہے، اور لوگ اس کو خریدتے ہیں، شوق سے کھاتے ہیں، کھا سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے، بیچ بھی رہے ہیں یہ. تو آئیے گوشت فروشوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا بیچ رہے ہیں، کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے. ابھی آپ میرے پاس یہ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہ پائے اور سری ہے، اور یہ دھڑ کٹے سر ہیں بھینسوں کے، اور اس میں ایک خاص بات ہے آنکھیں اور کھال. ابھی وہ میں نے ہے نا سریاں بھی دیکھی اور پائے بھی دیکھے، اس میں ہے نا آنکھیں ہیں
جی.
ان آنکھوں کا کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟
یہ کچرے میں چلی جاتی ہیں سب.
تو آنکھیں کھا نہیں سکتے کیا؟
نہیں آنکھیں تو کوئی
کوئی استعمال میں نہیں لیتا.
اچھا
ویسے دینی حساب سے دیکھا جائے کوئی نظر وزر اتارنے کے لیے کوئی حساب سے پانچ چھ لے جاتا ہے تو لے جاتا ہے.
استعمال نہیں ہے تو کھا
نہیں کہہ سکتے. یہ تو نہیں کہہ سکتا بھائی میں حلال ہے حرام ہے. اب جو کھا رہا ہوگا اس کے لیے حلال ہوگا.
جانور کی آنکھ کون کھاتا ہے؟
میں یہی تو پوچھ رہا ہوں. کھا سکتے ہیں؟ نہیں.
آپ کھاتے ہو؟
نہیں میں نہیں کھاتا. ویسے کیوں نہیں کھاتے؟
پھر دوسرا کیوں کھائے گا؟
دوسرا کیوں نہیں کھائے گا؟ ہاں بول رہے ہیں آپ نہیں کھائیں گے تو دوسرا کیوں کھائے گا؟ یہ کیا ہے؟
یہ بٹ ہے.
بٹ تو کاسٹ ہوتی ہے. یہ بٹ کیا ہے؟ اوجڑی.
یہ اوجڑی ہوتی ہے. اوجڑی کو صاف کر رہا ہوتا ہے.
بٹ کھا سکتے ہیں؟
بٹ بھی کھا سکتے ہیں پر بٹ بھی مکروہ ہے.
رمضانوں میں مکروہ ہوتی ہے. کھاتے نہیں ہو بس.
کیوں نہیں کہہ سکتے؟ افطاری
کے بعد.
ہاں افطاری کے بعد.
کیا چیز ہے
یہ؟ بٹ ہے.
یہ کیا ہے؟
یہ اس کی جھلی ہے.
تو یہ بکتی ہے؟
ہاں یہ آپ جیسے بھائی لوگ کھاتے ہیں.
سستی بکتی ہوگی.
سستی بکتی 300 روپے کلو.
یہ کون سی سستی ہے یار؟
300 روپے کلو سستی نہیں ہے.
تو
دال بھی نہیں مل رہی بھائی.
دال کتنے کی کلو ہے؟
دال آپ کو نہیں پتا کیا کلو؟
نہیں نہیں میں نہیں خریدتا.
کسی کا میدے میں تکلیف ہے اس کا بہت فائدہ ہے اوجڑی.
یہ بتا رہے ہیں کہ کسی کو پیٹ کا مسئلہ ہو تو وہ اوجڑی کھائے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مطلب میدے میں تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی. اوجڑی میں تکلیف ہے تو اوجڑی کھائے. گردے کھانا جانور کا؟
جانور کے گردے ہیں تو حلال باقی مکروہ ہیں. پیشاب فلٹر ہوتا ہے اس کے اندر سے.
اچھا
ہاں یہ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ کھا کے آپ فوراً نماز نہیں پڑھ سکتے ہو.
فلٹر ہوتا ہے نا نکلتا ہے نا تو نہیں ہے نا.
گردے بھی کھاتے ہیں؟
گردے جائز ہیں.
جائز
مکروہ ہے مطلب؟
ہاں
جی یہ کھا سکتے ہیں.
دلی میمن لوگ کھاتے شوق سے. ہمارے والے لوگ نہیں کھاتے.
اچھا
جی
آپ کون ہیں؟
ہم اردو اسپیکنگ ہیں.
تو مطلب کاسٹ کیا ہے آپ کی؟
قریشی ہیں.
قریشی نہیں کھاتے میمن کھاتے ہیں تلی زیادہ. شیخ سنا آپ نے لوگوں کی باتوں کو. ان سے ہم نے کچھ مخصوص سوالات کیے کچھ مخصوص جانوروں کے پارٹس سے متعلق کہ اس میں کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے. لیکن پلیز شیخ اب آپ ہی بتانا کہ کیا ہے حقیقت اور کیا افسانہ.
اللہ 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 کئی باتیں ہوئیں اب ان کو مسائل پتا نہیں پوچھنے چاہیے نہیں. یہ بےچارے جو کہ چھکے لگا رہے ہوتے ہیں. اب کوئی سن کر یوں سمجھے گا اب پورا نہیں سنا بجلی ٹرپ ہو گئی وہ تو یہ سمجھے گا کہ یار یہ مسئلہ ہی ہے. الگ یہ ہر مسئلہ صحیح نہیں بتا رہے ہوتے. اب پوری تو فہرست ہے مسائل کی. ایک تو میرا آنکھ کا مسئلہ تھا. آنکھ کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے. تو آنکھ کھانے کے تعلق سے کتابوں میں تو کچھ نظر نہیں آیا. تو اب جب کتابوں میں منع نہیں ہے تو اب اگر کوئی کھاتا ہے تو گناہگار تو بولیں گے نہیں. آنکھ میں بھی گوشت ہوتا ہے. آنکھ کو ابال کر اس کو کاٹ کر یا ویسے پھسلے گی ہے اس کا اگر یہ اندر کا جو دیکھنے کی جو ہے نا کیکی بولتے اس کو تو اردو میں کیا بولتے ہیں نگینہ ٹائپ کا جو ہوتا ہے یہ اور اس کا پانی نکال دیا جائے پتلی نپ ہاں پتلی ہاں یہ نکال دیا جائے اور یہ باقی یہ بچے گی بوٹی ٹائپ کا بچے گا. تو اگر یہ پکا کر کوئی کھاتا ہے اس میں کوئی شرم حرج نہیں ہے. میں نے کھائی ہے. نہیں یہ میں بہت پرانا آدمی نا ہمارے یہاں بچپن میں ہمارے دور میں کھائی جاتی تھی. اب یہ نیو جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. جبھی تو میں آپ کو طریقہ ہوتا ہے ہم شوق سے کھاتے تھے. غریب لوگ کھاتے ہم گھر تو ہم لوگ کھاتے تھے چیزیں. مچھلی کی آنکھ تو بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. ساری مچھلی ایک طرف اس کی آنکھ اس طرف بڑی مچھلیاں جس مچھلی کے پیچھے چربی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے اندر بھی چربی ہوتی ہے. مچھلی کی چربی بہت پیاری ہوتی ہے. اس میں یہ دل کا مریض بھی کھا سکتا ہے. کولیسٹرول وغیرہ نہیں ہوتا اس میں. تو یوں مطلب ہے کہ آنکھ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی عالم اس کو منع کرے ایسا میں نے دیکھا سنا نہیں ہے. منع کرے گا تو کیا دلیل دے گا؟ ایک اصول ہے فطرت سلیمہ جس چیز کو پسند نہیں کرتی. یعنی کہ وہ عقل سلیم جس کو جس سے گھن کھاتی ہے. ایک صورت یہ بنتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں بعض وقت منع ہو جاتی ہیں. لیکن آنکھ کے بارے میں کبھی کسی عالم سے نہ سنا ہے نہ میں نے پوچھا ہے. البتہ استعمال کیا ہے وہ میں نے آپ کو پرانا تجربہ اپنا بتا دیا. غریب لوگوں کی جان یہ میں نے کہا نا گوشت فروش بھی مالدار ہوتے ہیں. بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں. یہ ان کو کیا پتا کہ آنکھ میں کیا ہوتا ہے. بڑی لذیذ ہوتی ہے. اب ٹرائی کرنا اگر چاہیں تو ابال کر اس کا نکال کے پھر سالن میں ڈال دینا اس کو پھر پکا کے اس کو چیک کرنا کیسی ہے پھر مجھے بولنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور یہ پائے منڈی کے خالی خوبصورتی کے لیے دکھا رہے تھے کچھ اس کا سوال نہیں کیا میرے خیال ہے. پا پائے منڈی کا اوجڑی کا سوال کیا, تو اوجڑی جو ہے وہ تو ناجائز ہے کھانا, بٹ جو ہے یہ اوجڑی نہیں ہے, اوجڑی وہ کہ جس سے نجاست متصل تھی ملی ہوئی تھی, تو یہ اوپر سے یہ اس کی کھال اتار دیتے, سمجھو جو جلد ہوتی ہے وہ اتار دیتے ہیں, تو وہ نوکدار تولیے کی طرح جو ہوتی ہے تو یہ سب نکل جاتی جس میں گندگی تھی. اب جو بچ گیا وائٹ وائٹ جو دکھا یہ گوشت ہے, اگر جس ہے اوجڑی کا گوشت, لیکن ایکچولی اب یہ اوجڑی نہ رہی, اب اس کا نام ہو گیا بٹ, یہ جائز ہے, مکرو وغیرہ اس کو نہ کہا جائے, یہ حلال ہے. لوگ ویسے کم کھاتے ہیں اس کو, یہ مخصوص لوگ کھاتے ہیں, مالدار لوگ اور یہ نہیں کھائیں گے, یہ غریب لوگ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا 300 روپے, تو آج کل ہوگا 300 روپے, بلکہ شاید زیادہ ہی دام ہوگا اس کا, اور گوشت شاید 1000-1200-1400 بڑے کا گوشت ہوگا کلو, یوں یہ سستی پڑتی ہے, ہڈی بھی نہیں ہوتی اس میں. گردے کھانا پسندیدہ نہیں ہے, اس میں پیشاب پاس ہوتا ہے, لیکن یہ کہ حلال ہے, کوئی کھائے گا تو گناہ نہیں ہوگا. اور کیا سوال کیا؟
کھال, جی کھال کے حوالے سے,
کھال کھانے کا پوچھا
جی,
نہ میرا خیال پوچھا نہیں ہے, کھال کھانا حلال ہے.
پیٹھ کے حوالے سے بھی پوچھا ہے, پیٹھ کا گوشت جو ہوتا ہے, پیٹھ کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں.
پیٹھ کا گوشت
جی,
پیٹھ کا گوشت تو سنت ہے, بکرے کا گوشت, پیٹھ کا, پشت کا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے اس کو. کھال بھی اگر کھانا چاہے کوئی تو کھا سکتے ہیں, پائے کی کھال جیسے میں نے بتایا, اس کو ابال کر اس کو شیو بنا کے اس کا وہ کھائی جاتی ہے, عام لوگ کھاتے, کافی رائی چاہیے.
سری پائے کے حوالے سے,
سری پائے بھی اگر کوئی پورے بھونڈ لے یا ابال کر اس کا صاف کر کے کھال کھانا چاہے تو بھی منع نہیں ہے. ویسے ساری کھال جو ہے جسم کی, اس کے بکرے کی یا حلال جانور کی, کہیں کی بھی کھال, اس کی میں نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں کہ منع ہو, کہیں کوئی مخصوص جگہ کی, کوئی گندی جگہ کی کھال آ جاتی ہو ممانعت ہے تو الگ بات ہے, جنرلی جس کو ہم لوگ کھال بولتے ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں, عام لوگ کھاتے نہیں اس کو, بلکہ کھال تو بکتی ہے, اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے.
ایک نے پوچھا تھا کہ گردے کھا کر فوراً نماز نہیں پڑھ سکتے, اس طرح کا بھی کچھ تھا.
گردوں میں بدبو تو نہیں ہوتی, پیاز کھا کر, لہسن, کچا لہسن, کچی پیاز کھانے سے منہ میں بدبو ہوتی ہے, جب تک بدبو ہے تو پھر یہ کہ نماز نہ پڑھے, مسجد کا داخلہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے, منہ صاف کر کے جائے. تو یہ اس کے بھی اب علاج ہوتے ہیں, جیسے اب کچا لہسن اور دہی اور چبا, یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے لہسن کے, بہت مفید ہیں, بڑے فوائد ہیں اس کے, ایک لہسن کے ٹکڑے کر لیں آپ اور چمچ دہی کے ساتھ اس کو اس طرح رکھیں کہ یہ زبان سے ٹچ نہ ہو, وہ لہسن کا پیس سیدھا دہی کے ساتھ نگل لیں اس کو, اس طرح اگر آپ یہ کھائیں گے نا, پھر کچھ اور دہی کھا لیں تو انشاءاللہ آپ کے منہ میں بدبو نہیں آئے گی. مگر یہ جو لہسن اور یا کچی پیاز یہ مکس کر دیتے ہیں دہی میں کچو مر, یہ تو بدبو کے بھپکے اڑاتا ہے, یہ خطرناک ہوتا ہے. اور کوئی سوال اس میں رہ گیا شہزاد بھائی کا؟
مکمل ہو گئی ہے جی, مکمل ہو گئی ہے.
اوکے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, علی اصغر سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس بنگلہ گاڑی ہو لیکن اس پر قربانی لازم نہ ہو, تو کیا اب بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ قربانی کرے, کیا اسے ثواب ملے گا؟
یعنی اس پر یہ بنگلہ ہو جو ہو یا اپنی جگہ پر ہو نہ ہو, اس قربانی اس پر واجب نہیں ہے نا, جو کچھ مال ہے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے جو بھی وجہ ہو, اور اب یہ چونکہ اس کا ایک امیج بنا ہوا ہے, تو اب اگر یہ قربانی کرتا ہے تو ویسے اگر کوئی غریب قربانی کرے جس پر واجب نہ ہو تو یہ قربانی تو ہو جاتی ہے, ثواب بھی ملتا ہے. اب اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ قربانی نہیں کرے گا لوگ اس کو کنجوس بولیں گے, برا بھلا بولیں گے, تو لوگوں کے ان تانوں سے اور شر سے بچنے کے لیے قربانی کر رہا ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں گے یار میں بھی قربانی کرتا تو تو یوں اپنی عزت بچانے کے لیے یہ کرتا ہے. تو اس کو بھی گناہوں بھرا ریا نہیں بولیں گے, اپنی عزت بچا رہے نہیں, یہ بھی اس کے لیے, اور انشاءاللہ اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا جب یہ قربانی اللہ کے لیے کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. سوال آیا ہے, سوال کر رہے ہیں, جس پر غسل فرض ہو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟
ذبح کر سکتا ہے
جی,
ہاں ذبح کر سکتا ہے, بے وضو ذبح کر سکتا ہے, بے غسلہ ذبح کر سکتا ہے, عورت ذبح کر سکتی ہے اگر ذبح کر سکتی ہے جانور قربانی کا. ویسے بھی بچہ جو ذبح کو سمجھتا ہے شرعی ذبح کو, وہ بھی درست ذبح کر لیتا ہے جب وہ سمجھتا ہے, اللہ کا نام لے کر ذبح کر لیتا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ بھی ذبح ہو جائے گا. اچھا بسم اللہ اللہ اکبر ہی ہمارے یہاں کہتے ہیں جو تکبیر پڑھنا بولتے ہیں, اللہ کا نام لینا ہوتا ہے, اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو جان بوجھ کر اللہ کا نام ترک نہ کرے تو یہ مسلمان ذبح کرے گا حلال ہو جائے گا.
ایک اور سوال ہے کہ اگر ایک جانور میں سات افراد شریک ہیں حصے کے اعتبار سے تو جانور کو ذبح کرتے وقت تمام شرکا کا نام لینا کیا ضروری ہے؟
تمام شرکا کا نام لینا
جی,
سات جان سات حصے والے, یہ مطلب ذبح جس نے وکیل کیا ہے نا اس کو پتا ہو نا
جی, یعنی اس کو نومینیٹ کر دیا ہو کہ اس کے اندر یہ سات افراد موجود ہیں, یہ جو جانور ذبح ہو رہا ہے اس کے اندر یہ سات افراد ہیں, ان کی طرف سے یہ قربان ہو رہا ہے, باقی باوقت ذبح تو بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہا جائے گا, آگے جو بھی الفاظ ہوتے ہیں اللہم تقبل منی اور انفلاں انفلاں وہ بعد میں کہے جاتے ہیں, وہ کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں,
مستحب ہے وہ دعا
جی,
اور نہ بھی کہے تو گناہ نہیں ہے
جی.
تو یہ ذبح جو اس کی نیت کا تو اعتبار بھی نہیں ہے, جس نے قربانی کروائی ہے
جی.
اس کو پتا ہوگا سات حصے
جی, یعنی اجتماعی جی.
اگر نام لیے ہی نہ جائیں,
یعنی نام لینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو جانور ہے جو اجتماعی قربانی کے اندر ذبح کیا جا رہا ہے اس میں یہ حصے ان کے مقرر کرنے ہیں کہ یہ سات افراد ہیں جن کے نام کا یہ جانور ہے, کیونکہ اور بہت سارے جانور ہوتے ہیں اجتماعی قربانی کے اندر, تو اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی سات افراد کسی بھی سات کے اندر شریک ہو گئے.
ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ نام اعلانیہ لیے جائیں, کھڑے ہیں ذبح ہوا اس کے بعد منی اور پھر دیگر سات نام لیے جائیں, یا ایک بھی اس کا نام لیا جائے اعلانیہ, اگر اس کے بجائے یہ مطلب جس نے بھی ذبح کروایا چاہے پرائیویٹلی کروایا ہو بھائی بہنوں نے مل کر کرایا اور ان کے پاس لسٹ پڑی ہوئی ہے کہ یہ میں نے ان کے نام کے جانور ذبح کروائے,
صحیح,
تو پھر سب کے نام اعلانیہ لینے کی سب سنیں ضرورت تو نہیں,
ضروری
ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے نام کا جانور جو تھا مطلب ہمارے حصہ ہمارا ہو چکا
قربانی ہو رہی ہے ہماری طرف سے,
ان کو پتا ہو کہ ہمارا حصہ ہے اس میں اور وکیل کر دیا کہ کوئی سا بھی جانور ذبح کر دینا, اس میں بھی اس کو پتا ہی نہیں ہو کون سے جانور میں ان کا حصہ ہے, باہر ملکوں والے بھی تو کروا ہی رہے ہوتے ہیں.
ہمارے یہاں جو وکیل کیا جاتا ہے نا پھر وہ اجتماعی قربانی کے عام طور پہ وکیل ذہن میں ہوتے ہیں اور اس کے پورے مدنی پھول اس کے پورے مدنی پھول ہیں کہ اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہے, باقی گھر کے اندر
پتا نہیں ہوتا کہ جانور کون سا ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں
جی,
دور سے جو یا یہیں سے بھی جو حصہ ڈالتے ہیں ان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے
جی, ایسا ہی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام مرتضیٰ ندیم قریشی ہے اور میرا تعلق قریشی برادری سے ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ ہم لوگ بیرون شہر پنجاب وغیرہ سے جانور لے کر آتے ہیں اور سفر کے دوران گاڑی میں جانوروں کو لوڈ اتنی زیادہ تعداد میں کیا جاتا ہے کہ ان کے بیٹھنے کی بھی جگہ موجود نہیں ہوتی, تو چونکہ یہ سفر 2 سے 3 دن تک کا ہوتا ہے تو اس دوران ان کو اتنی اذیت پہنچانا اتنی تکلیف دینا اور اس طرح سفر کرنے کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے, کیا حکم ہے اس کا؟
ماشاءاللہ اچھا سوال ہے. اب واقعی اگر جانور بیٹھتے تو ہیں ان کی بالکل بیچاروں کی ٹانگیں جام ہو جاتی ہوگی, تو اگر ایسا ہے کہ ان کو اذیت پہنچتی ہے, یہ اگر کنفرم ہے کہ اذیت پہنچتی ہے پھر تو ظاہر ان کو اذیت پہنچانا تو جائز نہیں ہے. پھر جانوروں کو لوڈنگ ان لوڈنگ میں اتنا خیال رکھنا ہوگا ساتھ میں لانے لے جانے میں کہ ان کی اتنی گنجائش ہو کہ جو جانور بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ سکے, کھڑا ہونا چاہے کھڑا رہ سکے. تو اب یہ کہ مسئلہ یہ کہ گاڑی والا تیار ہو جائے گا, وہ بولے گا ٹھیک ہے میں 10 جانور اس میں رکھتا ہوں, 5 رکھوں گا, ڈبل چارج دے دو پہنچا دوں گا. اب یہ منگوانے والے ہو نہیں یار, چارج تو اتنا ہی دوں گا تو وہ نہیں مانے گا. تو اب یہاں دونوں ہی میں کوئی ایسا کمپرومائز ہو جائے نا تو ہی کام چلے, باقی نہیں تو اس کو بھی اگر وہ ڈبل بھرتا ہے پیسوں کے لیے تو جبکہ یہ فائنل ہو جائے کہ کھڑا رہنے سے جانور کو ایزا ہوتی ہے.
صرف کھڑا رہنا نہیں ہوتا, وہ اس قدر دبے ہوئے ہوتے ہیں ہائی وے پر کہ شاید ان کے لیے ہلنا بھی ممکن نہیں ہوتا بالکل, یا تو بعض اوقات ان کے منہ آگے کی طرف نظر آ رہے ہوتے ہیں, بالکل چپکے ہوئے ہوتے ہیں اسے, اور یا پھر ان کی دم وغیرہ پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ بالکل چپکے ہوئے ہوں جانور یہ جا رہے ہوتے ہیں. بھائی بتا رہے دو دو دن تک اس طرح جاتے ہیں, اللہ عالم کس طرح جاتے ہوں گے.
جن بسوں میں انسانوں کو اس طرح بھرا جاتا ہے نا تو مثال دی جاتی ہے کہ یار ان کو بھی جانوروں کی طرح بھر دیا. اب یہ کہ بظاہر تو تکلیف نظر آ رہی ہے جانوروں کی, لیکن اب جانور ہیں اب خدا جانے مطلب واقعی ان کو فائنل ہے یہ بات, تکلیف آتی ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, گر پڑتے ہیں, ٹانگیں جام ہو جاتے ہیں. اب اس میں کوئی تجربہ نہیں ہے مجھے.
بعض اوقات یہ اس کو اس طرح بھی رکھا جاتا ہے اس لیے بھی کہ یہ گرے نہیں اور یہ کھڑے رہے ہیں بالکل سیدھے, ورنہ اگر کیا کہتے ہیں لوزنگ ہوگی نا تو یہ گریں گے, پاؤں ٹوٹیں گے اور مسائل ہوں گے.
چل کود کریں گے تو بھی مسئلہ ہوگا,
اگر ایک گرا اس کے بعد دوسرا گر سکتا ہے,
دب جائیں گے.
اس لیے ان کو اس طرح کھڑا کیا جاتا ہے.
یہ ویٹرنری ڈاکٹر کو ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ اس سے ان کو کیا کیا جانور کو تکلیف پہنچتی ہے. اس طرح مرغیوں کو بھی اسی طرح بھرتے ہیں بیچاریوں کو ایک دم.
سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ بکروں کے ساتھ ہے, چھوٹے جانور کے ساتھ. جیسے چار پائی ہوتی ہے نا وہ اس طرح کا پورا جال ہوتا ہے, اب اس میں اس کا پاؤں اس کو یوں ڈال دیا جاتا ہے, اب وہ بیچارہ اپنا پاؤں ہلا نہیں سکتا. اب جس کا جیسا ٹیڑھا چلے گا ٹیڑھا اس کو یوں ہی رہے گا پورے رستے, جس کا یوں پیچھے چلے گا پیچھے ہی رہے گا.
جانوروں پر ظلم تو ہو رہا ہوتا ہے, ہانکنے میں بھی جو لڑکے بالے ہانک رہے ہوتے نا بلا ضرورت ان کو لاٹیاں مار رہے ہوتے ہیں اور یہ گول کو سیٹ رکھ رہے ہوتے ہیں, منہ پہ لگے, پسلیوں پہ لگے, گوشت پہ نشان بھی ہوتے ہیں بعض اوقات, یہ زخموں کے نیل پڑ جاتے ہیں, اتنا حصہ پھر گوشت کو کھاتا بھی نہیں ہے, وہ قیمے میں چلا دیتے ہوں گے دھوکے باز قسم کے جو گوشت فروش ہوتے ہوں گے, ویسے نہیں کھائے گا بندہ, پھینک دے گا اس کو, نبا کے کھانے ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. تو اس طرح بھی مارتے مرتے بیچاروں کو, دم اتنا زور سے مروڑتا ہے کہ بیچاروں کی بعض اوقات دموں کی ہڈی ہٹ جاتی ہوگی. یہ ظلم تو جانور پر, کتنے رسیاں اس طرح باندھتے ہیں ٹائٹ کہ ان کا دم گھٹ جاتا ہوگا, یا اتنی تنگ رسی باندھتے ہیں کہ بیچارہ چارے تک منہ نہیں پہنچتا اس کا, قریب قریب باندھتے ہیں تو ایک کی ٹانگ پھنس جاتی ہے, کسی کے گردن پھنس جاتی ہے رسیوں میں. ایک بقرعید کے دنوں میں یہ بھی نظارے ہوتے ہیں, بعض قریب قریب باندھ دیتے ہیں پھر لڑتے ہیں. اب وہ جو طاقتور بکرا ہوتا ہے وہ کمزور کو مارتا رہتا ہے, لیکن بعض اوقات ان کی توجہ نہیں ہوتی جنہوں نے باندھے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, الگ 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 اتنا فاصلہ ہو کہ یہ آپس میں لڑیں نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ڈاکٹر جمشید اختر, ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک ڈسٹرکٹ ملتان پنجاب. دو دانت کے حوالے سے عرض ہے کہ دو دانت جسے عام زبان میں لندا کہا جاتا ہے, تو دو دانت جس کے نکل آتے ہیں جو قدرتی طور پر خود نکلیں تو وہ 2 سال کا ہو جاتا ہے, لیکن بعض اوقات ایسے بھی کچھ ہمارے وپاری ہوتے ہیں کہ جو اس کو ابھی دانت نکلنے میں دیر ہوتی ہے, اس کی یعنی کہ ایج ابھی 2 سال پوری نہیں ہوئی ہوتی, تو وہ تھوڑا سا اس کو جو مسوڑا ہوتا ہے وہاں سے کھال کو تروا لیتے ہیں, رگڑوا لیتے ہیں, تبھی کہتے ہیں جی یہ لندا ہو گیا ہے. تو اس قسم کی بھی مارکیٹ میں چلتی ہیں 2 نمبری. اور مزید یہ کہ جو 4 دانت کے حوالے سے بات ہوئی, تو 4 دانت کا جو ہے ڈیفینیٹلی اس کی ایج بڑھ جاتی ہے, 2 سال سے زیادہ ہوتی ہے, اور جو جتنا زیادہ میچور ہوتا ہے اتنا ہی اس کے مسلز جوسی ہو جاتے ہیں, یعنی کہ اس کا گوشت مزید اس میں نیوٹریشن ویلیو اس کی بڑھ جاتی ہے. جو جو اس کی ایج بڑھے گی جانور کی اتنی ہی اس کی گوشت کی نیوٹریشن ویلیو بڑھ جائے گی اگر وہ صحت مند ہے تو.
چار دانت والے کی انہوں نے
چار والے کی انہوں نے تائید کی کہ ان میں نیوٹریشن وغیرہ اور جو توانائی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس سے علاوہ بھی اگر اس کی عمر بڑھی ہو، لیکن گوشت جبکہ جانور صحت مند ہو تو جانور بیمار نہیں ہونا چاہیے.
دو دانت کے لیے کیا کہہ رہی تھی؟
کہتے ہیں مسوڑوں کا جو نا وہ کچھ کر کے جو نا وہاں چھیل کر جب وہ ہو جاتے ہیں یہ کام ہو جاتا ہے دو دانت کا.
حالانکہ کنفرم ہو جائے
نہیں 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 ہوگا
یہ میں منع کریں.
جی ہاں
نہیں یہ بھی ایک ٹیکنیک جانوروں یعنی بیچنے والوں میں کہ تھوڑا کٹ لگا کے دانت جلدی نکل آئے.
آج انہوں نے اسی طرح کا بتایا
یہ انہوں نے جو بتایا.
امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ گوشت فروش اسلامی بھائیوں میں بھی ماشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کا دینی کام ہو رہا ہے. وقتاً فوقتاً ان کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں، ہفتہ وار اجتماعات وغیرہ میں بھی شرکت کرتے ہیں، یہ دیگر کاموں میں بھی شریک ہوتے ہیں. ابھی سیزن کے بعد شعبے کی طرف سے ان کے مدنی قافلے سفر کریں گے، 12 دن کے، 1 ماہ کے مدنی قافلے، تو آپ کی طرف سے اگر دعا مل جائے ان کو جو 12 دن 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں سفر کرے انہیں.
ماشاءاللہ آئیے بقرعید کے بعد ان کو تھوڑا سیزن آف رہتا ہے ماشاءاللہ، تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے. 12 ماہ 1 ماہ کا سفر کریں اور ہر مہینے 3 دن کی بھی عادت بنائے مدینہ مدینہ. یا اللہ پاک جو کوئی کم از کم سال میں 1 بار 12 دن کا یا 1 ماہ کا سفر کریں، اور جو اس سال بھی سفر کریں یا زندگی میں 1 بار 12 دن کا مدنی قافلے میں سفر کریں، الہ العالمین ان کو ایمان کی سلامتی نصیب فرما. یا اللہ پاک پل صراط پر انہیں گزرنا آسان کر دینا، اور اے اللہ پاک ان کی دنیاوی مشکلیں بھی آسان ہوں، نزا کی، قبر کی، آخرت کی مشکلیں بھی آسان ہوں، اور بے حساب جنت میں داخلہ ملے، اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بنے. اور جو میری مدنی بیٹیاں اپنے محارم پر انفرادی کوشش کریں اور انہیں قافلوں میں، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دیں اور تیار کریں، ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. ان سبھی کے طفیل مجھ گناہگار کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. جو اسلائے وائز کے لیے کوششیں کریں اور مدنی قافلوں کے لیے تیار کریں، ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. اللہم آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میری یہ دعا رہتی دنیا تک کے لیے انشاءاللہ ہے، اور اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمائی یہ قریشی صاحب غلبن استاہی بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
محمد لیاقت اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 سے قریشی. میں عرض یہ ہے کہ قربانی کے سلسلے میں قربانی واجب ہے، قربانی کا جانور لایا اور مر گیا یا بھاگ گیا اور مزید لانے کی طاقت نہیں ہے، قربانی جائز ہے؟
سمجھ گیا میں. یا مر گیا یا بھاگ گیا، اب وہ دوسرا جانور لے نہیں سکتا. اگر غنی ہے جس پر قربانی واجب تھی تب تو وہ دوسرا جانور لے کر قربان کر دے. اب جس جو غریب تھا، فقیر تھا، جس پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، اس پر تو اسی جانور کی قربانی کرنا واجب تھا. اب وہ جانور قربانی وقت آنے سے پہلے ضائع ہو گیا، چاہے غائب ہو گیا چاہے مر گیا، اس کا کیا؟ اگر اس طرح قربانی کا جانور ضائع ہو گیا تو اب دوبارہ دوسرا جانور لینے کی اس کو ضروری نہیں ہے. اچھا غنی تو لے گا نا، غنی وہ پہلے جو جواب تھا حصہ وہ درست تھا. اب اس کا ہے کہ اس پر کوئی واجب نہیں کہ دوبارہ دوسرا جانور لے کر قربان کرے.
مشہود بھائی
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب بھائی قریشی برادری حرکت میں آئیے، بٹ جاؤ
جی.
اچھا ماشاء اللہ. وعلیکم السلام.
مائک ذرا آن کر لیں.
رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد مشہود اتاری مدنی کالونی.
ماشاء اللہ جی آپ اسی لائن میں چلے گئے مشہود، وہ بہت سالوں کے بعد دے گا.
حضرت یہ جو ابھی جانوروں کو ٹرکوں میں بھرنے سے متعلق بات ہوتی ہے، اس کے اندر عرض یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ اگر ہم مال ڈال دیتے ہیں نا تو اس میں مال دبنے کا اور مرنے کا بھی بعض دفعہ چانس ہوتا ہے، گرمی بھی بہت ہے، یہ ٹیکنیکلی طور سے تھوڑا سا اس کے اندر وہ کیا جائے کہ مال کم سے مطلب نارمل بھرا جائے، نہ کہ اس کے اندر ٹھوس کے بھرا جائے۔ اور باقی جو رہا کہ اس کے اندر جانور کو تکلیف، یہ تو تھوڑا بہت وہ ہوتا ہے، اس کا منہ اوپر کی طرف کر کے باندھا جاتا ہے، نہ کہ اس کو، تاکہ اگر منہ نیچے ہوتا ہے تو یہ دبنے کا اس کے اندر اور محال ہوتا ہے۔
یعنی یہ کہ 50 کی اگر گنجائش ہے تو 45 رکھے جائیں، 50 کی اگر گنجائش ہے نا ٹرک میں، 20 جو 22 ٹائر والا ہوتا ہے ٹرک، اگر 50 کی گنجائش ہے تو اس میں ابھی 45 رکھے جائیں، جس طرح کی گرمی ہوئی ہے نا،
تاکہ کھلا سی جگہ،
تاکہ کھلا سی رہے، ہوا وغیرہ لگے۔
دو تین دن تک یہ رہتے ہیں تو ان کو کھلاتے گے نہیں؟
نہیں اگر دو تین دن نہیں ہوگا، اب بہت سفر آسان ہو گیا،
جیسا سفر آ،
اب یہ اگر یہ راستے میں اگر گاڑی والے ایکسٹرا روک لیتے ہیں کہیں اس کے اوپر تھوڑا سا وہ کریں تو پہنچ جاتا ہے 24 سے 30 گھنٹے کے اندر بآسانی پنجاب سے یہاں پہ مال پہنچ جاتا ہے۔
تو یہ بھوک کے پیاسے ہوتے ہیں اس طرح؟
جی حضرت، یہ اس تو ہے،
ایسی گنجائش ہی نہیں ہوتی ان کو کھلائے پلائے،
بالکل ایسے ہی ہے۔
یہ پھر دوسرا ظلم، کھلانا پلانا، ہمیں کوئی بند رکھے ایک دن رات کے لیے تو ہمارا کیا حال ہو؟ جانور کو تو ہر وقت کھانا چاہیے، جو بندہ بھی زیادہ کھاتا اس کو بولے یار کیا جانور کی طرح کھاتا رہتا ہے، جانور تو ہر وقت کھاتا رہتا ہے، یہ دوسرا ظلم سامنے آیا۔
زیادہ مال بھر دیتے ہیں تو پھر زخمی بھی ہو جاتے ہیں، ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے بعض دفعہ یہاں پہ، ذبح بھی ہو جاتا ہے پھر۔
ہاں ٹوٹ بھی جاتے ہوں گے، مر بھی جاتے ہوں گے۔
جی جی گرمی ہے بہت، اس میں احتیاط کرنا پڑتی ہے،
تو اس لیے وہ اس طرح رکھا جائے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، بڑی تکلیف نہ ہو، خاص کر جس سے اتنا بڑا، اب ذرا تھوڑا بہت تو ان کو جانور کو تکلیف تو ہوتی ہوگی، انسان کو بھی بس میں سفر کرتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ ذرا ایئر کنڈیشنڈ کار ملے تو بس میں تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف نہ ہو جس کو شریعت تکلیف کہے اور منع کرے۔ جزاک اللہ خیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اب میرا نام مبین قریشی ہے، میرا بزنس انڈر کٹ کا ہے، یہ انڈر کٹ جو ہے اسے ٹینڈر لائن بھی کہتے ہیں انگلش کے اندر، جو کہ یہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے اور بڑے بڑے ریسٹورنٹوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ بہت مہنگا آئٹم ہے، جو ابھی مارکیٹ کے اندر تقریباً یہ 5000 روپے پر کے جی چل رہا ہے، 5000 روپے بھی، 4500 روپے بھی، اس کے اسٹیک بنتے ہیں، جو اس کا اسٹیک ہوتا ہے وہ تقریباً 200 گرام 150 گرام 250 گرام مختلف اس کے ریٹ ہیں، کہیں پر اس کی 150 گرام کا 1500 کا بھی ہے، کہیں یہ 250 گرام کا 3000 کا بھی ہے، کہیں یہ 2000 روپے کا بھی ہے۔ گوشت کے اندر ڈائمنڈ کہلاتا ہے۔ میرا امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور کے کس حصے کا گوشت پسند تھا؟
یہ بکرے کے تعلق سے گردن اور کمر دستی کے گوشت کا تذکرہ آیا حدیثوں میں، یہ گوشت کے حصے پسند فرماتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے جانور کا پتہ نہیں ہے، اور آپ نے جو پیس دکھا شاید بڑے جانور کا ہے، بڑے جانور کے گوشت کو بولتے ہیں بیف، اور بکرے کے جانور کو گوشت کو مٹن، مرغی کو چکن۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، لا اله الا الله العليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم۔ تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم، لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.